الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. حضرت کتاب حجت اللہ غالبا، اس پہ اب تک جتنے بھی بیانات ہیں ان میں سے جو بھی علمی مباحث اور فکری مباحث ہیں وہ سب آپ کے سامنے آئی، اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے جس مقام پر ہم پہنچے ہیں حدیث کے متعلق کچھ الفاظ ارشاد فرمائے، جن کی تشریح کچھ تو پچھلے بیان میں تھی اور کچھ آئندہ انشاءاللہ آ جائے گی، کچھ دوستوں کی شکایت یہ ہے کہ یہ بیانات سمجھ میں نہیں آتے، تو بات جس حد تک بھی مناسب ہو ہماری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس حد تک ہو سکے بہت آسان الفاظ میں بیان کیا جائے، مگر جن حضرات کو اس کی شکایت ہے کہ حجت اللہ کے بیانات سمجھ میں نہیں آتے، ان کی بات اس پہلو کے اعتبار سے درست ہے کہ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا اپنا ایک خاصہ ہے، اور حضرت جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں ایک ایک لفظ کے پیچھے پوری تاریخ، پورے حقائق، علم کلام اور فلسفے کے مباحث ہیں، تو اب وہ جو چیز انہوں نے لکھی کی ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ شیر کی خوراک ہے، ہاتھی کی خوراک ہے، اب چونٹی کہے کہ میں نہیں اسے کھا سکتی تو کہتی تو وہ بھی درست، کہ چونٹی کے کھانے کی وہ چیز بھی نہیں ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی سطح دن بدن بلند کریں اور علمی سطح کو بلند کریں، اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مقام اور سطح سے نیچے تو کوئی کھینچنے سے رہا، تو پھر حل ایک ہی رہ جاتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو شریعت نے سکھائی ہے کہ انسان عمر بھر سیکھتا ہے اور عمر بھر طالب علم رہتا ہے، اسی چیز میں دین کا بھی فائدہ ہے اور دنیا کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان تگ و دو میں مصروف رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، کوئی انتہا نہیں ہے سیکھنے کی اس کائنات میں، انسان کو اللہ نے عقل و شعور سے نوازا ہو تو وہ اللہ کی یاد اور ذکر جو کرتا ہے اس میں بھی سیکھتا ہے، پھر کائنات میں جو پردے ہوتے ہیں اور اسے اللہ کا خود نصیب ہوتا ہے اس میں بھی وہ سیکھتا ہے، ایسے ہی انسان جب خدا کے ذکر اور مراقبات اور ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے تو بھی وہ سیکھتا ہے، ہمارے بزرگوں میں شاہ عبدالقادر صاحب رائے رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت سلوک پورا ہو گیا تو حضرت ہنستے رہے اور فرمایا سلوک بھی کوئی پورا ہونے کی چیز ہے، تو اس نے کہا حضرت وہ سبق تو پورے ہو گئے، تو اس نے فرمایا یہ اسباق پورے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس میدان سے مناسبت ہو گئی اور بس، تو اس نے کہا حضرت کہ سلوک کیا، فرمایا وہ تو میں بھی ابھی چل ہی رہا ہوں، تم بھی چلتے رہو، تو ایک جگہ ایک آدمی نے اور پوچھا کہ حضرت کے سلوک کا چلنا کتنا ہے، تو انہوں نے کہا وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور پھر وہ سجدے میں گر جائیں گے اور پتہ نہیں کتنے سال اس سجدے میں پڑے رہیں گے، اور اللہ کے سامنے اس کی زیارت کے بعد جو سجدہ اور رویت کی لذت ہے وہ لوگ اسی میں غرق ہو جائیں گے. تو فرمایا وہ بھی وہاں تک پہنچنا ہے، اس کے بعد وہ بھی آگے باقی. تو بات یہی ہے کہ انسان سیکھتا چلا جاتا ہے، تو عافیت اور خیر اسی میں ہے کہ انسان عمر بھر علم میں رہے. اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اللہ کا دین اس کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ اپنے گھر سے یعنی اس کا انتقال ہو جائے تو بھی قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کا ثواب دے. اور یہ بہت بڑی بات، ایک تو ہے حقیقی شہید، اس کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، اور ایک ہے حکمی شہید. حکمی شہید کا مطلب یہ کہ جس پہ شہادت کا حکم لگایا جا سکے تو یہ شہید ہے. تو جو شہید حقیقی ہے اسے تو ثواب ہے ہی، جو حکمی ہے یعنی جس پہ حکم لگتا ہے اسے بھی ثواب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت سی قسمیں بیان کی ہیں، اور حدیث میں ایک جگہ قسمیں گنوائی ہیں، دو جگہ تین جگہ کئی جگہ گنوائی ہیں. مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو عورت اپنے بچے کی ولادت کے مراحل میں انتقال کر جائے اس پر بھی شہادت کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی شہید کا ثواب دے گا. یہ بھی فرمایا کہ جو شخص دل کے پھٹنے سے مر جائے اس کے لیے بھی شہادت کا ثواب ہے. یہ بھی فرمایا کہ جو سل کی بیماری میں دکھ کی بیماری میں مر جائے اس کے لیے بھی یہ ثواب ہے، پیٹ کی بیماری میں مر جائے اس کے لیے بھی ثواب ہے. اسی طرح کسی انسان کا علم کے حاصل کرتے کرتے انتقال ہو گیا اس کے لیے بھی شہید کا ثواب ہے. اسی طرح جو آدمی اپنے بچوں کے لیے حلال کا رزق کمانے کی جدوجہد میں نکلا اور اس میں اس کا انتقال ہو گیا وہ بھی شہید ہے. تو بہت چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے بعد میں گنوائی ہیں. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان اپنا معیار بلند کرتا رہے، مزید سیکھتا رہے، مزید سیکھتا رہے، اور پھر آدمی آہستہ آہستہ پہنچتے پہنچتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کی خوشی کو حاصل کر لیتا ہے، یعنی اسے اطمینان اللہ کی طرف سے دلا دیا جاتا ہے کہ اب جو راہ ہے یہ صحیح ہے اور صحیح راہ پہ چل رہے ہو، اور اس کا انجام اللہ کے ساتھ تعلق، شہادت، ایمان کی موت. اور یہ دوسری چیز جو، یہ تو خیر ایک ہلکی سی شکایت تھی جس کے متعلق عرض کرنا مقصود تھا. دوسری بات جو حقیقت میں عرض کرنی تھی وہ یہ کہ ایک چیز بہت زیادہ آج کل آ رہی ہے، سوالات بھی آتے ہیں، لوگ بھی پوچھتے ہیں، یہاں بھی کچھ دوستوں نے کئی مرتبہ دریافت کیا لیکن اتنا وقت نہیں ملا کہ بیٹھ کے ایک ایک فرق سے بات کی جائے. تو اس لیے خیال میں آیا کہ ہم یہاں اسے بیان میں رکھیں، یہ بات کریں تاکہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس کی حقیقت واضح ہو جائے، وہ بات سامنے آ جائے. اور جو سوالات آ رہے ہیں اور جو لوگ سوال پوچھتے ہیں اس کی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس وقت امت کے حالات بہت خراب ہیں اور مسلمانوں کو ہر طرف مار پڑ رہی ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، اسی طرح دنیا کے اور دیگر علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، ہر طرف مسلمان پستی کا شکار ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز سب مانتے ہیں، اس کی اس پہ کیا بحث کرنی ہے. اس سے اگلی بات پہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا حل تجویز کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان تمام مسائل کا حل ایک ہی رہ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے، اور اسلام کا جو عدل کا نظام ہے دنیا میں وہ برپا ہو جائے. اس پہ بھی کسی کو اختلاف نہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی مانتے ہیں کہ اسلام کا عدل کا نظام قائم ہو جائے، معیشت کا نظام قائم ہو جائے، الگر جتنے بھی اسلام کے نظام ہیں ایک اسلامک سٹیٹ وجود میں آ جائے، اور ایک ایسا ملک بن جائے جو فلاحی حکومت مسلمانوں کی قائم ہو جائے اسلام کے مطابق, مسلمانوں کی بھی نہیں بلکہ اسلام کے مطابق ایک فلاحی حکومت قائم ہو جائے. اس سب و دو میں لوگ چاہتے ہیں کہ کام کریں. بہت سے اللہ کے اچھے اور مخلص بندے سیاست میں پڑ گئے اور وہ چاہتے ہیں کہ سیاست کے ذریعے تبدیلی آ جائے اور زمین پر اقتدار اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا قائم ہو جائے. اس سے ہمیں بحث نہیں ہے کہ آج سیاست میں کیا ہو رہا ہے, لیکن کچھ اللہ کے بندے اس میدان کو سمجھتے تھے مناسب اس میں لگ گئے, اب بھی کام کر رہے ہیں. ان کی نیتوں کو اللہ ہی جانتا ہے. جو کچھ ہمارے سامنے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے کلاس کے ساتھ کر رہے ہوں, اور اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ سچ اور جھوٹ اب پتہ ہی نہیں چلتا. عین ممکن ہے کہ جس کے بارے میں ساری یہ اسمبلی پوری کہہ رہی ہو کہ سچا آدمی ہے, ممکن ہے حقیقت میں وہی جھوٹا, اور ساری اسمبلی مل کے اس پہ الزام لگا رہی ہے کہ پتہ چلے کہ وہ آدمی تو سچا تھا. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہو از ہو, کون کون ہے, کون کیا. تو اس پہ بھی بحث نہیں کی جا سکتی کہ کوئی شخص اس سے اختلاف رکھتا ہو کہ دنیا میں ایک اچھی ریاست اسلامی اصولوں کے مطابق وجود میں آ جائے اور اس کے ذریعے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں. اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے, اس پہ کیا بحث کرنی. اس ریاست کے قیام کا طریقہ کیا ہے, یہ ہے بات, اور یہی قابل غور. اور اسی پہ بہت سے لوگ ہمیں لکھتے ہیں, بہت سے لوگ سب بھی پوچھتے ہیں, ملک سے بھی, ملک کے باہر سے بھی. آپ نے بھی کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے مل کے مجھ سے کہا کہ اس پر کوئی بات کرو, تو ہر ایک کو فردن فردن سمجھانا ممکن نہیں. اور اسی کا فرعی مسئلہ یہ ہے کہ اب امت میں مختلف حصوں میں, مختلف علاقوں میں, مختلف افراد میں برملہ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے تمام نظام اور تمام مسائل کا حل سوائے خلافِ راشدہ کے اور کوئی, کہ ہم چاہتے ہیں کہ خلافت راشدہ قائم ہو اور دنیا کے تمام مسائل کا حل گئی ہے. اس سے بھی آگے چل, اس میں بھی سب کا اتفاق ہو گیا. خلافت راشدہ قائم کیسے کی جائے, یا خلافت کیسے قائم کی جائے؟ راشدہ کی اصطلاحی لفظ تو اس خلافت پر استعمال ہوتا ہے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوئی اور وہ ختم ہو گئی حضرت حسن رضی اللہ عنہ پہ, اس سے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو محققین خلافت عادلہ کہتے ہیں, یعنی جس چیز جس خلافت میں عدل ہوتا رہا, انصاف ہوتا رہا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ شروع ہو گئی یزید کے زمانے سے, تو خلافت راشدہ اور خلافت عادلہ میں اہل سنت الجماعت نے نقل کیا ہے. اب ایسے بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بھی خلافت راشدہ ہی کہتے ہیں, اور وہ امت میں جو اہل علم نے ایک چیز طے کر دی تھی ان سے اعتماد کو اٹھاتے ہیں, مجروح کرتے ہیں اور ایک ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جو امت کے پرانے حضرات اس کے قائل نہیں تھے. اور انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے ان چیزوں کو طے کیا تھا. ایسے نہیں تھا کہ ایک آدمی نے بس ایک رائے دے دی اور سب اس پہ متفق ہو گئے, بلکہ وہ بہت سوچ سمجھ کے ان سب کاموں کو کرنے والے تھے اور بہت سوچ سمجھ کے ان چیزوں کو متعین کرنے والے. تو اب خلافت کیسے کا, اور کسی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے, کسی کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس دور میں خلافت کو تمام مسائل کا حل سمجھتے ہیں وہ ایک خاص کسی گروہ کے ساتھ منسلک ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس خلافت کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. ہم سے جو بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا تو اس میں حزب التحریر ایک جماعت ہے, اس کے افراد زیادہ نمایاں تھے. وہ جماعت اچھی ہے, بری ہے, کیا کتنے اس کا کیا مقام ہے, اس سے بھی کل کپن بیٹھ, لیکن ان کا پیار یہ ہے کہ سب کے سب لوگ ان کے ساتھ مل جائیں اور پھر اس کے بعد خلافت کے لیے تحریک شروع کریں, اور خلافت جب تک نہیں آتی امت کے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا. تو خلاصہ سارے سوال کا یہی ہے کہ خلافت قائم ہو اور خلافت کے قیام کے لیے کیا کیا جائے, لوگ اس کے لیے حزب التحریک کی دعوت دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ خلافت, اس کے جواب میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جتنے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خلافت دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے, اس سے کوئی بحث نہیں ہے, بالکل ٹھیک, بالکل صحیح ہے. دنیا کے جتنے بھی نظام آئے حکومت ہیں, ان تمام نظاموں کو ہم بہت واضح طور پر دو چیزوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک نظام تو پورے کا پورا وہ ہے جو انسانوں کے اپنے افکار, اپنی عقلی مباحث اور اس کے نتائج پر مشتمل, انسانوں نے سوچا, انہوں نے غور کیا کہ لوگ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں, فلاحی ریاست کیسے بن سکتی ہے, اور انہوں نے مختلف طور پر اس کے تجربے کی. افلاطون کو دیکھ لیں, اس نے پوری ایک کتاب لکھ دی اور افلاطون نے کہا کہ ملک میں تین ستون ہوا کرتے ہیں, جب یہ تین ادارے ٹھیک کام کرنے لگیں گے تو اس کے بعد ساری ریاست ٹھیک ہو جائے گی. افلاطون کے شاگرد آئے اور ہزاروں سال کی جو تاریخ ہے اس کا خلاصہ ایک جملے میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا یا تو حکمران فلسفی ہو جائیں یا فلسفیوں کو حکومت مل جائے, دونوں میں سے ایک کام ہو جانا چاہیے, یہ سارے فلسفی ہو جائیں اور یا پھر فلسفی جو ہیں پہلے سے انہیں حکومت دے دی جائے. تو کوئی بھی صورت ہو, اس طرح دنیا میں فلاحی ریاست قائم ہو جائے. اس فلاحی ریاست کے بعد تیسرے تجربہ اور چوتھا تجربہ کرنے لگے دنیا کے مختلف حصوں میں. ایران میں مسقط نے یہ تجربہ شروع کیا اور ایران میں مسقط اور جتنے لوگ بھی تھے اپنے اپنے دور میں آئے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اسٹیٹ کے جتنے ذرائع پیداوار ہیں یہ سب کے سب مشترکہ کر دیے جائیں, حکومت ان پہ قبضہ کر لے اور لوگوں کے پاس ذاتی ملکیت نہ رہنے کی. کون کون سی چیزیں اسٹیٹ کے پاس ہونی چاہیے, وہ حد سے بڑھ گئے اور انہوں نے کہا کہ زمین جو سرمایہ پیدا کرتی ہے یہ سب حکومت کی چیز ہونی چاہیے, لوگوں کو کوئی حق نہیں ہونا چاہیے, اور لنگر خانے قائم کر دیے جائیں, ہر آدمی روٹیاں لے اور بس اپنی دال چالن جو پکا ہوا ہے وہ لے اور جا کر اسٹیٹ کے لیے کام کرے. اسٹیٹ اس کی رہائش کی بھی ذمہ دار ہو گئی, اسٹیٹ اس کی آمد و رفت کی بھی ذمہ دار ہو گئی, اور سب چیزوں کے بعد اسٹیٹ کی ذمہ داری یہ ہو گئی کہ وہ اپنے ورکرز کی فلاح و بہبود کا خیال رکھے. اسی طرح انہوں نے دولت جن ذرائع سے پیدا ہوتی تھی ان میں سے دوسرا ذریعہ مثلا ہمارے زمانے میں انڈسٹریز ہیں, تو انہوں نے کہا انہیں بھی نیشنلائز کر دینا چاہیے تاکہ اس سے جو پیسہ ہے وہ افراد کی بجائے حکومت کی طرف منتقل ہوتا رہے, اس سے بھی آگے بڑھ گئے. اور انہوں نے کہا کہ مرد محض مرد ہے اور عورت عورت ہے, جتنی بھی عورتیں ہیں یہ سب کی سب حکومت کی ملکیت ہیں, عام کر دینی چاہیے اور ہر ایک ان سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے, کوئی نسب نہیں کوئی رشتہ نہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے گویا کہ جسے کہتے ہیں نیشنلزم کے دائرے میں لے کے اس کا کچھ کام کرنے کی کوشش کی اور پھر ظاہر اس نظام میں ناکام ہونے کا وہ ہو گیا. یہ سب انسانوں کے خیالات, بیکن نے کوشش کی کہ اپنے فلسفے کے ذریعے دنیا میں حکومتوں کا انقلاب برپا کرے اور حکومتیں ایسی اچھی ہونی چاہیے. پھر اس نے ایک تخیلاتی شہر پیش کیا کہ شہر میں ایسے ہوں گے. خلاصہ اس کا بھی یہ نکلا کہ جتنے بھی دانشور ہیں عقل مند ہیں ان کو حکومت دے دی جائے یا حکومت والے عقل مند ہو جائیں تو دنیا کے تمام مسائل حل ہو جائے گا. اس کو آپ شروع کریں افلاطون سے اور وہاں سے چلتے چلتے آخری افسر جو مہرا سامنے آیا ہے وہ امریکہ ہے. پر امریکہ سے فوراً پہلے دنیا میں جو تبدیلی آئی ہے وہ کار مارکس کے ذریعے آئی, اور مارکس جو تھا اس نے ایک تصور پیش کیا اور اس نے پوری زندگی لگا کر ایک کتاب لکھی ہے اور وہ کتاب اس نے سود پہ لکھی, کیپیٹل لاء, اور زندگی اس آدمی نے لگا دی. یہ کام ایسے ہی نہیں ہو جایا کرتے, اچھے یا برے کام جو ہوتے ہیں نا جتنے بھی دنیا میں بڑی تاری محنت ہوتی ہے اور لوگ محنتوں سے گھبراتے ہیں. ساری زندگی کا اس کا شاہکار وہ ایک کتاب ہے اور برٹش لائبریری جو پرانے وقتوں میں انڈیا آفس لائبریری کہلاتی تھی وہاں ہم گئے تو ہم نے دیکھا اب تک انہوں نے وہ کرسی محفوظ رکھی ہوئی ہے جس پر مارکس بیٹھ کے سارا سارا دن پڑھتا تھا اور پھر لکھتا تھا. تو اس نے عمر بھر میں وہ کتاب لکھی ہے. اینگلز اس کا ایک دوست تھا, اسے کہتا رہا کہ یہ کتاب نہ لکھو, اور پھر اس نے اس پہ بڑی ناراضگی کا اظہار کیا. اور مارکس بنیادی طور پر غریب آدمی تھا, اس کے پاس کہاں سے پیسے تھے کہ وہ کوئی اسٹیٹ کا تصور دیتا یہ چیزیں کرتا. حتیٰ کہ اس نے اپنی بیوی کا زیور بیچ کے پریس لگایا, وہ بھی ناکام ہو گیا, اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی. تو اس کے چاہنے والوں میں یہ اینگلز پیدا ہو گیا اور یہ سرمایہ دار تھا. اس کے سرمایے نے اس کی محنت سے مل کر انقلاب یہ برتاؤ کیا کہ اینگلز سے کہتے ہی رات ان کتاب چھوڑ دو نہ لکھو, ساتھ ساتھ مالی مدد بھی کرتا رہا, کہتا تھا دوست تو چھوڑ بھی نہیں سکتا تمہیں, یہ بھی نہیں کر سکتا اور یہ بھی نہیں کر سکتا کہ تم غلط کام کر رہے ہو تو میں تمہیں کہوں کرتے ہی جاؤ, اس سے بھی منع کرتا ہوں مدد بھی کرتا ہوں. حتیٰ کہ اس کتاب کے دوران یہ حال تھا اس کا جو ایک دن نکلا لندن میں بھی جگہ محفوظ ہے اور گر پڑا روڈ پہ شام کو, تو لوگوں نے راجدھر نے اٹھایا, کسی نے دیکھا تو اس نے منہ میں دودھ ڈالا کہ اسے ہوش آ جائے, تو پتا چلا تین دن سے پاکے میں اس نے کھایا پی کچھ نہیں ہے, پیسے بھی نہیں تھکاتا بھی تھا. یہ اس لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے جتنے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ کفر اور شر اور تاریکی اور گمراہی آسانی سے پھیل جاتی ہے, ایسے نہیں ہوا کرتا. اس کے بھی جو بانی مبانی ہوتے ہیں وہ زندگیاں کھپا دیتے ہیں اور پھر جا کر تصورات لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور پھر جا کر یہ چیزیں پہنچا کرتی ہیں. ہر جگہ ہندوستان نہیں ہوتا, ہندوستان میں گمراہی کا طریقہ اور اب آ گیا, اور وہ یہ ہے کہ جتنے یورپ والے جو بھی تحقیق کرتے ہیں یہاں کے لوگ اردو میں منتقل کر کے اسے اپنے نام سے پیش کر دیتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ناقابل اعتماد ٹھہرانا, امام زہری رحمۃ اللہ عنہ کو ناقابل اعتماد ٹھہرانا, یہ برصغیر والوں کی تحقیق نہیں تھی. اور علامہ نے آپ سے تحقیق اور یہ دوسرے تیسرے یہ لوگ نہیں کر سکتے تھے. یہ تو سب سے پہلے جرمن تھا شاہ, اس نے یہ شوشہ گھڑا اور 23 سال لگا کر ایک کتاب لکھی امام زہری رحمۃ اللہ عنہ کے خلاف. ہندوستان میں اس وقت 1930-1940 کے قریب قریب یہاں کون سے ویزے کے ایسے سسٹم ہوا کرتے تھے, وہ کتابیں آئیں اور جو انگریزی جانتے تھے انہوں نے پڑھا اور اسے اردو میں منتقل کر کے یہ تیرا اپنے سر باندھ لیا کہ ہماری تحقیق ہے. ان کی کہاں سے تحقیق؟ ایک پروفیسر ہے اور اس کی کتاب کا بڑا شہرت ہے زمانے میں, حال ہی میں ہم نے منگائی اور اسے پڑھا. اس نے کچھ صفحات کی کتاب کی 100 صفحے بھی نہیں, 70-80 صفحے, اور اس نے اس کتاب سے ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے معاشرے میں جس قانونی حکومت کی بنیاد رکھی تھی یہ دراصل یہودیوں کی چیزیں تھیں, یہودیوں کا قانون تھا. یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تبدیلی کے ساتھ پیش کر دیا, دنیا میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اب اس کتاب کو لکھنے کے لیے جتنا علم چاہیے تھا اس کی سال کی محنت, تو مارکس جو تھا اس نے وہ کتاب کئی سال میں لکھی, شاید 30-40 سال جوانی سمیت اس نے لگا دیے. اور اس کتاب کی بنیاد پر وہ چاہتا تھا کہ انقلاب آ جائے. علامہ اقبال نے اسی لیے اس نے جو شعر کہا ہے نا بڑا 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 گہرے معنی کرتا ہے. اقبال نے کہا کہ وہ شیطان نے مجلس شورا بلائی, شیطان نے بلائی تھی یا نہیں بلائی تھی اقبال کا ایک خیال. یہ شعرا جو ہیں خیال میں سفر کبھی کبھی کرتے ہیں کہ میں وہاں جگہ پہنچا فلاں جگہ پہنچا. تو اقبال نے بڑے لمبے سفر کیے, ایک سفر انہوں نے وہاں روم کے ساتھ بھی کیا ہے. وہاں روم کے ساتھ وہ گئے ہیں عطارت میں, مریخ میں, فلاں جگہ میں, فلاں جگہ میں. تو کہتے ہیں میرے شیخ مجھے گھماتے رہے کہ یہاں یہ ہو رہا ہے یہاں یہ ہو رہا ہے, حتیٰ کہ جہنم میرے شیخ نے مجھے دکھایا. میں نے کہا جہنم بھی دیکھو, جہنم میں کیا ہو رہا ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں میں نے دیکھا جہنم سردی سے کانپ رہی تھی اور جہنم کو بخار چڑھا ہوا تھا. تو میں حیران رہ گیا کہ جہنم کو کیا ہو گیا. تو اس نے کہا میں نے پوچھا جہنم میں کا دو آدمی ایسے آئے ہیں کہ میں ان سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں, ان کی وجہ سے مجھے بھی عذاب ہو رہا ہے. میں نے کہا کون سے دو آدمی ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک میر صادق دکن سے اور ایک میر جعفر آیا ہے بنگال سے، یہ دونوں ایسے قوم کے سردار آئے ہیں کہ میں خود جہنم ان سے پناہ مانگتی ہوں کہ مسلمان قوموں میں ایسے سردار بھی ہوتے ہیں. یہ تو ایک لطیفے کی بات تھی، اقبال زندہ ہوتے تب جو کئی میر جعفر کئی میر صادق انہیں ملتے اور جہنم پر ٹھنڈی ہو جاتی. بہرحال تو یہ جو آپ کے یہاں ہمارے یہاں سر سکندر جس سے ایوب خان نے حکومت لی تھی، یہ اسی میر جعفر کا پوتا پر پوتا، یہ اسی کی نسل تھی آگے سر سکندر کی جو حکومت تھی اور اس نے جو تختے اٹھے تھے جو کچھ کیا تھا. تو یہ نسب نامے مسلم لیگ میں تھے نا، تو وہاں جا کے ملتے ہیں. خیر اس سے زیادہ ہی ہٹ جائیں گے ہم، اس کو چھوڑتے ہیں. دیکھو اقبال نے ایک سفر کا ذکر کیا وہاں روم رحمت اللہ کے ساتھ کیا، پھر اقبال نے ایک مجلس شورا کا بتایا، ایسے ہی انہوں نے قائم کی اپنے طور پہ کہ ایک گیت آیا یہ ہوا اس کے مشیر بیٹھے، ان مشیروں نے تقریریں کی اور شیطان نے بھی ایک تقریر کی بڑی دلچسپ نظر میں حضرت کلیم کے آخر پہ آئی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اس کے ایک مشیر نے کہا کہ تم سب کا جواب دے لو گی مگر وہ یہودی کتنا گر وہ روح ملتق کا بروز، وہ جو یہودی اٹھا ہے نا دنیا میں فتنہ پھیلانے والا اور مزدق وہ ایرانی، اس کی روح دوبارہ جو زندہ ہو کے آ گئی ہے اس کا کیا کرو گے؟ اور آگے کہتا ہے کہ نیر پیغمبر لیکن در بغل دارت کتاب، وہ پیغمبر نہیں لیکن اس کی بغل میں کتاب ہے اور یہ کتاب دنیا کا نظام ہے وہ بالا کر گئی. یہ جو اس وقت انہوں نے کہا اقبال نے واقعی یہ ہو گیا. اقبال کے انتقال تو سن 38 میں ہو گیا تھا. رحمت اللہ علیہ بڑا آدمی تھا، بڑی نظر تھی اس کی، اور اس وقت اس کتاب کو پڑھنے والے اس کی بنیاد پر انقلاب آ چکا تھا. اتنا زیادہ گہرے اثرات نہیں تھے جو بعد میں مرتب ہوئے، اور وہ ہوا یہ کہ اس کتاب کی بنیاد پر جو انقلاب آیا وہ روس میں آیا. اس انقلاب کی بنیاد اگر آپ کے ذہن میں رہے تو ہم ابھی پھر اس بات پر آ جائیں گے. اور وہ یہ کہ اس بندے نے کتاب لکھ دی، محض کتاب لکھنے سے کیا ہو سکتا تھا، لائبریری میں پڑھی رہتی چھپی رہتی، لوگ کوئی خریدتا کوئی پڑھتا ہے. ہاں ہوا یہ کہ قوم پہلے سے پڑھی لکھی تھی، لوگوں میں پڑھنے کا شوق تھا، نئے نئے نظریات کا شوق تھا. تو جو ہی وہ کتاب پریس سے نکلی ہے ہزاروں آدمیوں نے اسے پڑھا اور لوگ پڑھنے کے لیے تیار تھے پہلے سے. اس کی ایک مثال دیں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں جانا ہوا تو ان کی کتاب چاہیے تھی، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو بھیج دیں گے. پھر ہم نے ان سے کہا کہ آپ کا کیا طریقہ ہے، انہوں نے کہا میرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ہمارے لائف ٹائم ممبر ہیں اور ہماری جو بھی کتاب چھپتی ہے انہوں نے ہمیں یہ اختیار دے رکھا ہے کہ ہم ان کی کتاب بھیج دیں، وی پی کر دیں اور پیسے خود بخود ہمارے پاس پہنچ جائیں گے. دنیا کے ہر ملک میں ہمارا سینٹر ہے، وہاں پیسے جمع کرا دیتے ہیں. اور اگر کتاب وصول نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ اس دن وہ آدمی فارم مر گیا. تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ہم کتاب چھاپتے ہیں ہم آسانی سے لکھ دیتے ہیں. اب صحیح فکر تو اب یاد نہیں، لیکن غالباً انہوں نے کہا کہ ہم 11 لاکھ کتابیں ایک مرتبہ چھاپتے ہیں. کوئی کتاب ہے ایک تو 11 لاکھ چھاپ لی، تو کہتے تھے کہ 7 لاکھ یا 6 لاکھ ہم نے بتایا. ہم کہا یہ تو ہمارے مستقل ممبر ہیں دنیا میں، انہیں چلی جاتی ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور باقی جو ہے وہ پھر ہم ریٹیل میں مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں، لوگ اسے پڑھتے ہیں، لوگ اسے سمجھتے ہیں. تو جہاں پڑھنے کا معیار یہ ہو کہ دنیا میں کسی بھی مصنف کی کتاب چھپے اور 7 لاکھ پہلے سے پڑھنے والے موجود ہوں، لائبریریز اور ادارے چلو 5 ہوں گے 4 ہوں گے، وہاں قوم کی تعلیم کا معیار کیا ہو؟ اور اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں مسلمانوں نے 1100 کتابیں چھپتی ہیں، 1000 کا فرما لگتا ہے، 1100 چھپتی ہیں اور وہ بھی آ کر کے اتنی رہ جاتی ہیں کہ منتیں کر کے دکاندار کہتا ہے خدا کا واسطہ اسی طرح لے جاؤ، اسے پڑھو، اصل در تو واپس آئے، آپ چلے جائیں اس کا عملی حالت کا جائزہ لینے لاہور اردو بازار، صدر میں پنڈی میں اردو بازار. 1960 کی کتابیں ہیں جو اب تک پڑھ رہی ہیں، 50 سال ہو گئے مصنف دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ اب تک پڑھی. اقبال کا فارسی کلام بھی چھپا تھا، غالب کا چھپا تھا 1966 میں، اب جو سب پڑا ہوا ہے 66 کا، وہ 2 روپے 3 روپے کی کتاب ہو اتنا کون پڑھتا ہے، کون لیتا ہے؟ تو اس انقلاب کی بنیاد جو ہے نا کہ کارل مارکس سے لے کے آیا، اس نے کہا، اس نے یہ نظریہ دیا، اس نے کہا سود سے پاک معاشرہ دنیا میں قائم کر، اور جتنے سرمایہ دار ہیں سود کی بنیاد سے چلتے ہیں اس سود کو ختم کرو. بظاہر یہ ایسا معاملہ تھا جس پہ پہنچ کے مسلمان اور وہ متفق ہو جانے چاہیے. اس کی کتاب کو کچھ نوجوانوں نے وہاں پڑھا, روس پہنچ کے, اور روس سب حکومت کی زار کی, اور پھر انہوں نے قربانیاں دی, پھر انہوں نے اپنی جماعت بنا دی, پھر اس کے بعد انہوں نے قربانیاں دی. ہوتے ہوتے 1917-18 میں انقلاب آ گیا, اور وہ انقلاب ایسا شدید تھا کہ وہ ابتدائی طور پہ وہ جو انقلاب لانے والے تھے, کتنی سی بات ہے جہاں بھی انقلاب آتا ہے پہلی رو, پہلی سب اور پہلی نسل جو ہوتی ہے وہ اس انقلاب کے نظریات کو 100% نافذ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ جو ہوئی تو سب سے زیادہ تباہی مسلمانوں کی تھی. خانقاہیں برباد ہو گئی, مدارس برباد ہو گئے, ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھ بندے ہجرت کر کے وہاں سے چل پڑے. یہ جتنے بھی اس زمانے کے نکلے ہوئے لوگ تھے افغانی, وہ افغانی عراق میں بسے, اردن میں, حرمین شریفین میں, ہندوستان میں آ گئے, متحدہ ہندوستان, پاکستان میں, یہاں پر پنڈی میں, اسلام آباد اب بنا ہے پنڈی میں. اب تک خاندان ایسے ہیں جن کے آبا اجداد اس انقلاب میں ڈر کے ظلم اور ستم سہ کے یہاں آ گئے تھے, ہجرت کر لی تھی. عراق میں, اردن میں ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا, وہ جانتے تھے اس تاریخ کو, ان کا ہم انہی لوگوں میں سے ہیں. جب رشیا میں انقلاب آیا تھا تو ہمیں نکال دیا گیا تھا یا مار دیا گیا تھا. اس لیے کہ مارکس نے بنیادی طور پر بتایا کہ جو مذہب ہے یہ تباہ کرتا ہے, مذہب فرمائے کو تحفظ دیتا ہے, لہذا تو مذہب سے اپنی جان چھڑاؤ اور مذہب کو ختم کرو. تو دنیا کے سارے مذاہب پر بھی اس نے کہہ دیا, تو مسلمان کیونکہ زیادہ پیش کیے نہ مانا, مسلمان کو نقصان ہو, چرخان قائم برباد ہو گئی. اب اس کے بعد جب 80 سال کے بعد لوگوں کو ہوش آئے, اور کہاں 75 برس کے بعد 1993-94 میں اب ان کی آنکھیں کھلی, تو انہوں نے کہا یہ نظام بھی بیکار ہے, نہیں چل سکتا. دنیا میں اگر نظام کو چلانا ہے تو کوئی اور نظام لے کے آؤ, یہ نظام نہیں چل سکتا. اس نظام میں چلنے کی صلاحیت ہی نہیں. گوربا چوک آیا, گوربا چوک حالات کو سمجھ گیا, عقل مندانہ آدمی تھا, اس نے اپنے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے. اس نے کہا کل کو جو یہاں پر ساتھ انگریزی اور فتنے پھیلے, اور کل کو جو لوگوں کی تباہی مچے, تو اس کی بجائے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو, جو ریاست جو چاہتی ہے اپنا نظام نافذ کر لے. اس لیے ایک انقلاب, ایسا بڑا انقلاب آیا 1994 میں کہ اب اس کے بعد دنیا میں مفکرین نے کتابیں لکھی, اور ان کا اینڈ آف ہسٹری یہ امریکہ میں کتاب چھپی اور بہت بہت چلی. انہوں نے کہا تاریخ کا اختتام ہو گیا, مذہب کی اب کوئی گنجائش نہیں رہی. اور امریکہ نے اس نظام کو توڑنے کے لیے جو کچھ کیا کہ روس کا نظام ٹوٹے اور سوشلزم جو ہے دنیا میں ختم ہو, یہ ان کی نظر میں کھٹک رہا تھا امریکہ سے, جب سے یہ لوگ اپنا کام کر رہے تھے. اس لیے امریکہ اور روس کی ٹکر جن میدانوں میں بھی لگی, ایک بہت بڑا میدان پوری دنیا میں اس وقت ہے, اور وہ ہے نظریاتی ٹکر. نظریات کی ٹکر کہ کون سا نظریہ دنیا میں سروائیو کر سکتا ہے, کس نظریے کے تحت لوگ زندگی آسانی سے بسر کر سکتے ہیں. یا انہوں نے کیا, امریکہ سے خاندان ہجرت کر کے چلا گیا, ان کے یہاں ہجرت کے بعد ان کی اگلی نسل آئی, اس سے اگلی نسل آئی, جو بھی آئی, بچی پیدا ہوئی, انہوں نے اسکول میں داخل کر دیا بچی, انہوں نے ہار کی. امریکن نے اس بچی کی تربیت کی, پرورش کی, اس کے ماں باپ کو خرید لیا, اور اتنی رازداری سے خریدا کہ ہوتے 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 وہ لڑکی ترقی کرتے کرتے جو ان کی سب سے اعلیٰ مجلس تھی, جہاں پورے روس کی قسمت کے فیصلے ہوتے تھے, اس کی ایک ممبر بن گئی. اور ممبر بننے کے بعد جب مباحث شروع ہوئی روس میں, حالات دوسری طرف سے حالات خراب تھے امریکن کرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ ایسے کر لیں کہ اس کو روس کو ٹکڑے ٹکڑے افغانستان پہ فوج دے. افغانستان پہ حملہ ہوا تو اس کے بعد آپ کے سامنے جو کچھ بھی وہ ہوا ریشنز کے ساتھ, روس کی ریاست ختم ہوگی. جب ریاست ختم ہو گئی تو اس کے بعد امریکنز کا اب یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں نظام اگر چل سکتا ہے اور تہذیب چل سکتی ہے تو امریکہ کی تہذیب چل سکتی ہے, اور کوئی تہذیب نہیں چل سکتی. اسی لیے ان کے بڑے بڑے مفکرین نے اور ان کے بڑے بڑے اہل علم نے یہ بات لکھی کہ اگر اب کسی تہذیب سے ہمیں خطرہ رہ گیا ہے تو وہ ایک مسلمانوں کی تہذیب ہے لیکن اس کو ختم کرنا یہاں پر وہ پہنچے اور اس چیز پر 1936 میں اقبال مرحوم نے یہ لکھا تھا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کی نگاہ دیکھو کہاں پہنچی وہ اس چیز کی وجہ سے شورا میں نا جب اس کے مشیر سے کہتے ہیں کہ اس کار ماسک کا کیا بنے گا فلاں کا کیا بنے گا فلاں کا کیا بنے گا تو ابلیس کہتا ہے یہ سب کے سب میری ایک پھونک کی دے ہے میں یوں پھونک ماروں تو یہ سب کے سب اڑ جائے اور پھر کہتا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو اس امت سے مجھے اگر ڈر لگتا ہے نا تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے لگتا ہے وہ شیدہ جس کی خاکستر میں شرارے آرز ایسی الفاظ ہیں ان کے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مٹی تمہیں نظر آتی ہے نا خاک اس خاک میں دبی چنگاریاں اور یہ جب جس دن کھڑے ہو گئے نا پھر ان کے سامنے نظام ٹھہریں گے نہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اشک سحرگاہی سے صبح اٹھ کے تہجد میں جو روتے ہیں اور ان آنسوؤں سے جو وضو کرتے ہیں نا مجھے ان درویشوں کا خوف ہے کہ اگر یہ اٹھ کھڑے تو کیا ہوگا اس لیے اقبال کا خیال یہ ہے کہ جب بھی ٹکراؤ ہوگا تو اسلام کا اور سرمایہ داری کا ہوگا اسلام کا عیسائیت کا ہوگا اور اب وقت ایسا آ گیا ہے یہ بات انہوں نے آپ دیکھ لیں کہ 70 سال پہلے کہی تھی اب وقت ایسا آیا ہے کہ امریکن کا ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں اب آئندہ کو یہی نظام غالب آئے گا اور اس پہ انہوں نے اپنے نظریے کے مطابق ہمارے ہی اپنے نظریے کے مطابق ایک اچھی بات ہنری نے کہی ہنری کیسنجر جو ہیں یہ نوبل پرائز ان کو ملا ہوا ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھی اس نے کہا کہ اگر دنیا میں روس کے ٹوٹنے کا جب انہوں نے بحث کی تو اس نے کہا کہ اگر دنیا میں ہمیں کہیں بھی نظر آیا کہ اسلام غالب ہو رہا ہے تو ہم دوبارہ سوشلزم کو دنیا میں زندہ کرنے پہ ان کو ترجیح دیں گے ہم انہیں زندہ کر دیں گے لیکن انہیں نہیں زندہ دیں گے یہ تو انسانی سوچ ہے جو کچھ بھی امریکہ کی تہذیب ہے یا ان حضرات کا جو بھی کہنا ہے یا جو کچھ بھی تہذیب دنیا کو دینا چاہتے ہیں یہ سب کا سب خلاصہ ہے اب تک کی گفتگو کا کہ یہ سارے وہ نظام ہیں جو انسانی فکر پر مبنی ہیں جن کی بنیاد انسان کی عقل ہے افلاطون سے لے کے کارل مارکس تک اور اب اس کے بعد امریکن سولائزیشن کی بات کرتے ہیں سب کی بنیاد انسان کی عقل اس کے ٹھیک بالمقابل دوسری چیز جو ہم کہتے ہیں کہ انسانی عقل کی بنیاد پر انسانوں پہ حکومت کرنا ہو نہیں سکتا سب انسان برابر ان کی دماغی صلاحیتیں برابر نہیں ہیں لیکن کسی بھی شخص کی دماغی صلاحیتیں اتنی بڑھ جائیں کہ وہ ہر طبقے کو مطمئن کر سکتا ہو اور ہر طبقے کی ضروریات زندگی کا خیال رکھ سکتا ہو یہ نہیں ہو سکتا جب یہ نہیں ہو سکتا تو لا محالہ ہمیں حکومت کے قیام کے لیے ایک اچھے نظام کے قیام کے لیے عقل سے آگے سوچنا چاہیے اور عقل کے بعد پھر آخری مقام وہی کا ہم کہتے ہیں وہی بنیاد بنے گی تو انسانوں کے مسائل حل ہوں گے وہی بنیاد بنے گی تو اچھی معیشت آئے گی وہی بنیاد بنے گی تو انصاف کا نظام قائم ہوگا وہی بنیاد بنے گی تو لوگوں کے مسائل حل ہوں گے تم کہتے ہو عقل کی بنیاد پر اس کی مارک اٹھائیں ہم کہتے ہیں عقل کی بنیاد پہ مت اٹھاؤ وہی کی بنیاد پہ اٹھاؤ اور وہی ایسا خالص انصاف اور امن پہ مبنی نظام دیتی ہے کہ اس کی نگاہ میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دنیا کا تیر کا ایک عام فرق برابر ہے خلیفہ تو پھر کوئی چیز ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عام فرق قانون کی نگاہ میں برابر یہی وہ احساس ذمہ داری تھا جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے کچھ دن پہلے تشریف لائے مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا لوگوں میرا خیال نہیں ہے کہ مجھ پر کسی کا بھی کوئی حق بنتا ہو مالی طور پہ اور اگر بنتا ہو تو میں تمہارے سامنے ہوں تم مجھ سے اپنا حق وصول کر لو بجائے اس کے کہ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے تو جس شخص کو بھی یہ حدیث پتا ہوگی وہ کیوں اپنی مملکت میں گڑبڑ کر سکتا ہے اسے پتا ہے نا کہ آخرت ہے اور اللہ کے یہاں جواب دینا ہے اور خدا پوچھے گا تو کیا جواب دوں اس لیے اسلام جس نظام کو پیش کرتا ہے وہی پر مبنی ہے
اور وہی پر مبنی ہونے کے بعد کتاب و سنت اور اجماع کے بعد کے لیے پھر اجتہاد کا درجہ آتا ہے کہ جو بدلتے ہوئے حالات ہیں ان حالات میں اجتہاد کیا جائے گا, وگرنہ کتاب کے مطابق خلیفہ وقت اور ایک عام آدمی برابر, کوئی فرق اس کی تفصیل میں کیا جانا. آپ کو پتہ ہی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنی مرتبہ ان کی خلافت کے دور میں لوگوں نے چیلنج کر لیا کہ آپ کا کیا کر رہے ہیں, ہمارے پاس یہ چیز ہے, آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے. علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا ہے, حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا ہے, لوگوں نے کہا امیر المومنین کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گئے, کہاں سے خرچ کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تمہارے بیت المال میں سے کچھ نہیں لیا, یہ میری ذاتی تجارت تھی جس سے مجھے اتنا پیسہ ملا ہے اور اس سے میں نے اپنے رشتے داروں کو اللہ کے لیے دیا. لوگوں نے کہا کیوں دیا, ان کا عمر رضی اللہ عنہ کیوں نہیں دیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جواب ہے منطقی, عقل مندی کا, بہت عقل کی بات ارشاد فرمائی. فرمایا عمر رضی اللہ عنہ اللہ جی کے لیے اپنے رشتے داروں سے روک لیتے تھے اور میں اللہ ہی کے لیے دے دیتا ہوں, مطلب میرے پاس گنجائش ہے, میں اللہ کے لیے خرچ کرتا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے لیے پرے کر دیتے تھے, روک دیتے تھے, تو دونوں کا مطلوب اللہ کی رضا ہی تھی. لوگ کچھ جواب نہیں دے سکتے اس بات کا. تو ہم کہتے ہیں خلافت کہو اسے, حکومت الہیہ کہو, خلافت عادلہ کہو, کچھ کہو, اس کی بنیاد وہی ہے, عقل انسانی نہیں. یہ ہے نظریہ جہاں پر پہنچ کے اب تک اسلام کی اس نظریاتی طاقت پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. مسلمان کتنے ہی زوال میں چلے جائیں اور مسلمان کتنی بستی میں چلے جائیں, حتیٰ کہ اس دنیا میں ایک مسلمان بھی نہ رہے, تو بھی اسلام کی جو نظریاتی طاقت ہے نا, اس پہ کوئی غلبہ نہیں پاتا. اس لیے کہ وہ آخری بڑی ہے اور اس سے پہلے جتنی بڑیاں تھیں سب تبدیل ہو گئی. انسانوں نے اپنی اپنی فکر اور اپنے اپنے دور کے مطابق انہیں تبدیل کر لیا. اسلام ایسی چیز ہے جو کل بھی انسانوں کی عقل کی کسوٹی پہ پورا اترتا تھا, آج بھی عقل کی کسوٹی پہ پورا اترتا ہے. اسلام اس سے بلند و بالا ہے کہ لوگ اسے عقل کی کسوٹی پہ پرکھیں, مگر کوئی چیز ایسی کسی دور میں نہیں آئی کہ سائنٹیفکلی انسان نے کوئی ترقی کر لی ہو, اسلام کی طرف رجوع کیا ہو, تو اسلام نے اس کو تسلیم نہ کیا ہو یا اسلام نے اس کی مخالفت کی. جتنی نئی سے نئی تحقیقات آ رہی ہیں گپے ایک الگ بات ہے, لیکن کوئی آدمی اس تحقیق کو کر کے چاند پہ پہنچ گیا اور جگہ پر پہنچ گیا, تو اسلام نے کب روکا کہ نہ جائے؟ اسلام نے کب کہا کہ یہ چیز خراب ہے؟ تو ہندوؤں سے پوچھو جو کہتے تھے کہ بحری جہاز میں سفر نہیں کرنا, اور یہ تو عیسائیوں سے پوچھو جو کہتے تھے کہ یہ دنیا سب سے زیادہ پاک جگہ ہے, اس لیے عیسیٰ علیہ السلام ہمارا خدا یہاں آیا. معاذ اللہ, کل کو فرض کر لو کسی اور سیارے میں زمین نکل آتی ہے اور اگر وہاں ان کا بھی کوئی کعبہ اللہ ہے, ان کے یہاں بھی نبوت کا سلسلہ چلاتا, ان کے یہاں بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے, تو ہم کیسے کہہ دیں گے کہ زمین ہی سب سے افضل ہے؟ ان کا اپنا ایک نظام ایسا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو سیارے ہم دیکھتے ہیں کیا کہیں اور بھی زندگی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں ان میں بھی زندگی ہے, وہاں بھی لوگ ہیں, وہاں بھی انبیاء علیہ السلام آئے تھے. اب تک یہ دریافت نہیں ہوا, لیکن کبھی بھی دریافت ہوگا تو لوگ اس پر تعجب کا اظہار کریں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے, پہلے سے بتایا کہ کبھی نہ کبھی تو دنیا میں آنا ہے. ابھی چند ہفتے پہلے امریکہ میں ناسا کے ادارے نے ایک اور سولر سسٹم کا بتایا, جس طرح ہماری ایک دنیا چل رہی ہے ایک اور دنیا بھی چل رہی ہے, اس کے سورج ہے, اس کے چاند ہیں, اس کے اپنے ستارے گردش کرتے ہیں. کئی سال, آٹھ دس سال کی محنت کے بعد انہوں نے اس دنیا کو دریافت کیا, اور پھر انہوں نے اس کے بعد کہا کہ اس کے علاوہ بھی ابھی دنیائیں موجود ہیں جن تک ہم پہنچ نہیں سکتے. تو جتنی بھی چیزیں ہیں انسانی زندگی کے, چھوڑو اس مسئلے کو کہ سائنس کیا کہتی ہے, ہم کہتے ہیں انسانی زندگی میں محبت ہے, تعلق ہے, طلاق ہے, خوشی ہے, اولاد کی تربیت ہے. کون سا ایسا نظام ہے جس میں اسلام نے رہنمائی نہیں؟ معاشیات ہے. اب ہمارے یہاں معاشیات کو دھچکا لگا سود کے نظام پر جو چل رہے تھے, اور بینک دیوالیاں ہونا شروع ہوئے اور یہ چیزیں شروع ہوئی, اور اس کے بعد اب کسی کا ان شاء اللہ ہمیں تو یقین ہے, ممکن ہے اب آپ میں سے کسی کے ذہن لیے نہ ہو, لیکن ہمیں یقین ہے کہ دو چار سال میں جو کتابیں اب آئیں گی معاشیات سے, تو دنیا یہ کہے گی کہ سود سے پاک اسلام کا جو معاشی نظام ہے یہ سب سے اچھا نظام. امپلیمنٹیشن نہ ہو الگ بات ہے, وہ نہ کرنے دیں الگ بات ہے, کیوں نہ کرنے دیں کہ اگر ان کا اپنا معاشی نظام قائم ہو گیا تو یہ قوم زندہ ہو جائے گی اور ہم نے اسے زندہ ہونے نہیں دینا. یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ان کے ماننے والے جاننے والے معاشیات کو پڑھنے والے جب ان سسٹمز پر غور کریں گے تو وہ مانیں گے کہ یہ اور عین ممکن ہے اس کا بڑا خطرہ, اس کا بڑا خطرہ ہے. اور امت میں جو اب تک تباہیاں آئی ہیں شاید یہ سب سے بڑی تباہی اس امت کو پیش آ سکتی ہے, اور وہ یہ کہ اسلام کا معاشی نظام صحیح صحیح حلال کا پیسہ اور حلال کی کمائی اور انویسٹمنٹ پہ حلال کا نفع ہمیں ملنے لگے بینکوں سے, یہ نظام آئندہ ضروری دیا عیسائی دیا وہ اسلام کے اس نظام کو زندہ کرنے بڑا خطرہ ہے اس بات کا. اور جو وہ تجاویز دیں ان تجاویز میں جو یہودیوں کی طرف سے آئیں ہمارے معاشیات کے علماء دستخط کریں اور کہیں ہمارے مفتی کے بالکل ٹھیک ہے اسلام کے مطابق ہے اور وہ ایسے بیسٹ اسلامی دنیا میں لا کر قائم کریں, مسلمانوں کو کہیں اپنا پیسہ یہاں انویسٹ کرو ہم تمہیں نفع دیتے ہیں اور نفع کی بھی اچھی پرسنٹیج وہ دیں اور وہ ایمانداری سے نظام قائم کریں اور آخر پہ سارے مسلمانوں کی دولت کی کریم اور بالائی بار بار ضروری اتارتے نفع وہ حاصل کرتے رہیں اور مسلمان پھر اسی جگہ پر رہیں. اور اس کی بہت سے اسباب اور وجوہ ہیں لیکن آگے جو مستقبل آ رہا ہے نا ہمیں اس سے بڑا خطرہ ہے کہ امت کو اب تک جتنے نقصانات لوگوں نے پہنچائے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ پہنچ سکتا ہے. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں وہی پر مبنی, اب جب وہی پر مبنی ہے نظام معاشیات کا ہے یا کوئی بھی ہے تو اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, وہی کو کون چیلنج کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے جو بھی چیزیں وہ سب کی سب ٹھیک نکلی, وہی جب تک تبدیل نہ ہو تب تک بات آگے چلتی نہیں اور وہی کی تبدیلی ختم ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, قرآن آخری کتاب ہے, ایک لمحہ اس امت پر اب تک ایسا نہیں گزرا کہ قرآن ناقید ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ناقید ہو گئی. تاریخ کی فل فل لائٹ میں آئے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی ذاتی زندگی گھر کے اندر کی اور باقی زندگی کا کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل. سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے, لوگوں نے ان کے الزامات لگائے جو ان کے زمانے میں وہ الزامات تک محفوظ ہیں کہ انہوں نے یہ کیا یہ کر دیا یہ کر دیا. معاذ اللہ جادوگر ہے مثلاً, انہوں نے کہا نا مکہ والوں کے یہ جادوگر ہے شوق دہازیاں کرتا ہے, معاذ اللہ یہ سب چیزیں محفوظ ہیں. اور ان کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسیٰ علیہ السلام جو بہت ہی قریب کی شخصیت ہیں کوئی چیز محفوظ نہیں ہے, ان کی زندگی محفوظ نہیں ہے, ان کی سیرت محفوظ نہیں, ان کا رایا ہوا پیغام انجیل محفوظ نہیں. تو وہی جس بنیاد پر ہم اپنا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ہی ہے اور وہ قرآن ہے اور وہ قیامت تک کے لیے محفوظ بھی ہے اور اللہ نے اب تک اس کی حفاظت کی ہے. اور اب تو قرآن کریم کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے, آج سے ایک عرصہ بھی پہلے تو چلو پھر ہاتھ سے قلم سے لکھا کرتے تھے تو پرنٹنگ کے بعد دنیا کے ہر گوشے گوشے میں پھیل گیا, یہ بھی بات ختم ہو گئی. اس وحی کے نظام کے لیے یہ تو ہے اصولی جواب. اب لوگ جو نشاندہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی خلافت کا نظام آنا چاہیے, ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, اب اس کے مقابلے میں وحی کا اپنے نظام ہونا چاہیے اور وحی کی نظر میں خلیفہ ایک وقت ہم آپ سے برابر ہیں. وہی تو اتنا صحیح نظام ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقدمہ ان کے سامنے آیا, انصاف تو وہی داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھا. یہ تو نہیں ہو جاتا نا کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی کی زمین کو ہڑپ کر لینا جائز اور ہمارے یہاں نہ جائز, یہ بھی نہیں ہو جاتا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کسی بے گناہ کو قتل کرنا جائز تھا تو ہمارے زمانے میں نہ جائز ہو گیا. نظام تو ایسے ہی ہے, انصاف پہ مبنی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے مقدمہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ قاضی نے اس کے کہا کہ اس کے 99 دمبیاں ولی ناج کا واحدہ اور میری ایک دمبی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے ریورڈ میں میری دمبی کو شامل کر لے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا ان کثیرا من الخلطاء, یقیناً یہ ہوتا ہے کہ بہت سے شریک جب کاروبار کرتے ہیں تو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. بس اس کا بیان سن کے انہوں نے یہ کمنٹ دیے عدالت میں, قاضی ہیں جج ہیں سمجھ لیں, انہوں نے کہا ہاں یہ ہوتا ہے. کہ بہت سے لوگ جب مشترکہ کاروبار کرتے ہیں تو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. وہی نہیں آگے یہ ہے نظام وہی کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما فتناہ, ہم نے اسے آزما دیا, جانچ لیا. اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا اور اللہ نے اتنے بڑے الفاظ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہے. اللہ تعالیٰ کا انا جاننا کا خلیفہ تن فی الارض, میں نے زمین میں تمہیں اتنا نائب بنایا, خلیفہ بنایا. حضرت آدم علیہ السلام السلام کے متعلق بھی اللہ نے یہ فرمایا ہمیں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں, اور پھر رشتے آئے اور یہ ہوا ہوا. داؤد علیہ السلام سے اللہ نے ڈائریکٹ کہا کہ ہم نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا. خبردار, انصاف کے معاملے میں ادھر ادھر نہ ہونا, ورنہ اللہ کی راہ سے ہٹ جاؤ گے. حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا ہو گیا؟ اللہ کی طرف سے جب یہ عتاب آیا ہے, عتاب کہتے ہیں محبت کے ساتھ کسی کو تنبیہ کرنا. محبت کے ساتھ تنبیہ کی, اللہ نے فرمایا یہ کیا کیا ہے؟ تو اترے اپنی جگہ سے, استغفار کرتے رہے, اللہ سے معافی مانگی. اللہ نے فرمایا سجدہ کیا اس نے میرے سامنے, پھر جا کر یہ عتاب ہٹا. اس نے قصور کیا تھا؟ اس لیے مفسرین یہاں پر پہنچ کے سوال یہی پیدا ہو کر اسے اٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہوا کیا, کون سی ایسی بات ہو گئی کہ ان نے سجدہ کیا اور اللہ سے معافی مانگی ہے؟ وہ پھر بہت سے مفسرین نے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ سیکنڈ سائٹ جو تھی نا, اس سے بھی تو پوچھنا تھا کہ بھائی تیری 99 زمبی ہیں اور ایک زمبی تم اس کی لینا چاہتے ہو, کیا واقعی ایسے ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے پوچھے بغیر صرف ایک جملہ کہہ دیا بس. اللہ نے اس پہ اعتراف فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ سرمایہ ہے 99 زمبیاں اس پر, لیکن اس کو بھی تو کوئی حق بنتا ہے, اس سے بھی تو پوچھنا چاہیے تھا کہ مقدمہ ایسے ہے یا نہیں ہے. اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ بڑے اقابل صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ قاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک فریق کی سن کر کوئی بات کرے, دونوں بھی سن لینی چاہیے, اس کے بعد فیصلہ کر. عام گھریلو زندگی میں پیش آ جاتا ہے, بیوی کہتی ہے کہ تمہاری والدہ نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا, اب سن کے غصہ شدید, ایسی فضول بات. ماں کہہ دیتی ہے تمہاری بیوی نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا. اللہ نے تو یہ نہیں سکھا. اللہ نے کہا کہ فیصلے ہی کر رہے ہیں نا, دونوں کی سنتے پھر کرو. داؤد علیہ السلام جیسا آدمی ایک کی سنی اور فیصلہ بھی نہیں ابھی کیا, ابھی تو صرف اتنا کہا ہے کہ ہاں بہت سے لوگ شراکت کے کاروبار میں جس کا حصہ غالب ہوتا ہے کم حصے والوں پہ زیادتی کر دیا کرتے ہیں. یہ نہیں کہا اس نے کی ہے نہیں کی ابھی, تو بات اللہ نے فرق یہ ہے وہی. اس وہی پر مبنی نظام جب قائم ہوتے ہیں تو اس کے لیے ساری چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے. کوئی بھی یہ تیسرا حصہ جب آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ جتنے بھی سوال ہم سے کرتے ہیں نا, اور حزب التحریر کا یا کسی بھی جماعت کا حوالہ دیتے ہیں, ہمیں کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ حزب التحریر کا لوگ نام زیادہ لیتے ہیں, اس لیے ہم کا نام دیا, ورنہ ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے نا کسی کو اس پہ تنقید کرنا ہے. ہم کہتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن افراد پر آپ اس نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ افراد بھی تیار ہیں یا نہیں؟ کسی قوم میں, کسی ملک میں افراد سے جا رہے ہیں یا نہیں؟ اس نظام میں ہم پہ آنا ہے, ہم تیار ہیں یا نہیں؟ اگر ہم تیار نہیں ہیں, ہم اس نظام کو آج نہیں تو کل ضرور اکھاڑ کے پھینک دیں گے. اور پھر یاد رکھنا چاہیے اچھی طرح, یہ صرف نظام نہیں ہے, اس کے ساتھ ایمان بھی وابستہ. اگر ہم اس نظام کو اکھاڑ کر پھینک دیں گے تو یہ نہیں ہے کہ ہم صرف فاسق فاجر ہو جائیں گے, کافر ہو جائیں گے, کیونکہ اسلام کو ہم پلٹا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے, لوگ تیار ہیں. پہلی بات یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ جتنی بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں, عوام کیا اس بات کے لیے تیار ہے کہ ان سے اسلام نافذ کر دیا جائے؟ یہ پہلا سوال ہے. اور اگر عوام اس کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. لوگ جب نظام کو قبول نہیں کریں گے تو اسلام کا مذاق اڑے گا. یہ نئی ایک تاریخ رقم ہوگی کہ مسلمانوں نے اسلام کو نافذ کرنا چاہو تو ہم اسلام کو قبول ہی نہیں کرتے, ان کا چھوڑو اسلام ہمیں نہیں چاہیے. اس کا خاص تجربہ ابھی ہوا ہے, ضیاءالحق کا انتقال کافی میں ہوا نا, سیاسی ذاتی نے بڑے بڑے اکثر مفتی حضرات نے مل کر ایک قانون پیش کیا اور انہوں نے قانون یہ بنایا کہ جتنے بھی ٹریفک کے حادثات میں ڈرائیور کی غلطی سے ہو جاتا ہے یہ قتل خطا ہے, اور ڈرائیور اور اس کے متحرکین جتنے ہیں وہ پیسے مقتول کو دیں گے. بچہ آ گیا گاڑی کے نیچے, جان بوجھ کر اس سے قتل نہیں کیا کہ اب اس کے گردن اتار دیں ڈرائیور کی, قتل خطا ہو گیا, غلطی ہو گئی اس سے. اس بچے کی دیت کتنی ہے؟ فرض کر لو دیت اس کی 2,00,000 روپے. اب ڈرائیور کے ذمے ہے کہ 2,00,000 روپے وہ نہیں دے سکتا, تو اس کے رشتے دار قریبی عزیز سب کے شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا کہ کتنا حصہ کس کا بنتا ہے وہ اپنے اپنے حصے ادا کریں. آپ کہیں گے شریعت نے یہ کیوں نظام رکھا ہے؟ شریعت نے اس لیے رکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے کہا تھا کہ دیکھو عمر پر کتنا قرضہ ہے, تو لوگوں نے قرضے کا حساب لگا کے دیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرے ان رشتے داروں سے وصول کر لینا, اور اگر عمر کی وراثت ہوتی تو انہیں میں تقسیم ہوتی. تو رشتے داروں کو خدا نے باندھ دیا ہے خاندانوں کو تاکہ خاندان جدا نہ ہو. لڑکا گاڑی چلاتا ہے, باپ کے ساتھ آیا, سب کو فکر ہونی چاہیے کہ بچہ گاڑی کیسے چلا رہا ہے, کسی کو مار رہا ہے تو 2,00,000 ہمیں دینے پڑیں گے. وہ کہتے ہیں میاں گاڑی آرام سے چلایا کرو, تمہیں تو کچھ ہوگا نہیں, پیسے ہمارے نکل جائیں گے. تو جب ہر طرف سے لتاڑ پڑتی ہے نا گھر میں, پھر بچہ محتاط ہو جاتا ہے کہ ہاں اگر قتل خطا ہو گیا, کوئی مارا گیا تو مجھے کچھ ہونا ہو یہ پیسے ساروں کو دینے پڑیں گے, میرے تو 2,00,000 ہیں ہی نہیں, میں تو خود پڑھ رہا ہوں آج کل. ٹھیک ہے گا, یہ آفتا کو جب باندھا اور علماء نے اس کا قانون بنا دیا. تو آپ میں سے جو لوگ سب سے ہوش میں یاد ہوگا, ہمیں اچھی طرح یاد ہے, اتنی زبردست ہڑتال ہوئی, اتنی زبردست ہڑتال ہوئی کہ پنڈی اسلام آباد آنا جانا دشوار ہوا تھا. جس شخص کے بعد اپنی گاڑی موٹر سائیکل تھا وہ مشکل سے پہنچا تھا. ڈرائیوروں نے کہا جی لو اسلام ہمارے لیے ہی رہ گیا اور کوئی نہیں رہ گیا. یہ ہوا تھا ساتھ انکار کر دیا مات اللہ, ان کے لیے ہم نہیں مانتے اس قانون. اور اس زمانے میں بسوں پہ بہت سفر کرنا پڑتا تھا, ہمیں کوئی ضرورت نہیں مبالغہ کرنے کی. کتنے ہی ڈرائیور رہتے تھے جنہوں نے داری دیکھ کے تو ہمیں ضرور جملہ کہا کہ جی مولوی صاحب کہ کیا نظام آ گیا ہے, ہم مارے گئے ہیں, جی کہ کوئی اسلام ہے, ہم نہیں مانتے ایسے اسلام. معاذ اللہ, انہیں پتا نہیں تھا کہ جملہ کتنا خطرناک اور سنگین وہ کہہ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جس خلافت کو نافذ کرنا چاہتے ہو لوگ بھی تیار ہیں یا نہیں تیار. پر کو جب یہ آرڈر آئے گا کہ جناب اتنے بھی سینما گھر ہیں بند کر دیے اور اپنے گھروں میں تنہائی میں بھی فلم دیکھتا ہے تو چاہے جو مرضی کرے, ہمیں اس سے غیر نہیں, لیکن ہم برسر عام اس چیز کو نہیں ہونے دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ اور اگر یہ آرڈر آیا کہ معاشی طور پر حکومت نفع اور نقصان کی بنیاد پر سرمایہ کو تقسیم کرے گی, اور آپ کا سرمایہ جو انویسٹمنٹ کی صورت میں آپ کے بینکس میں ہے اور بینک سے جو 13% 14-15% جتنے بھی سود ملتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور آئندہ سے کاروبار بھی ہوگا, تو پھر ملک میں کتنے ارب کار ہوں گے جو راتوں رات منتقل ہوں گے؟ سرمایہ دار اس پہ چلنے دے گا. اور اگر یہ آرڈر آ گیا کہ ملک میں فلاں فلاں جگہ پر اسکول نہیں ہے اور حکومت کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ پورے ملک میں تعلیمی نظام رائج کر سکے, تو اس اکاؤنٹ میں جتنے پیسے ہیں ہم اس جبر کے ساتھ لے رہے ہیں کہ 10 سال کے بعد ہم سرمایہ داروں کی ان کی رقم لوٹائیں گے, اور ملک میں ہم نے تعلیمی نظام بنیادی طور پر درست کرتا ہے, پیسے نہیں ہیں حکومت کے پاس, تو سوچے سرمایہ دار چلنے دے گا؟ وہ کہے گا تو میرے پیسے سے غریبوں کے لیے تم نظام بنا رہے ہو, ہم کیوں چلنے دیں؟ یہ ساری عملی زندگی ہے, خوابوں سے نکل کے عملی زندگی کو سوچنا چاہیے کہ جس قوم پر ہم نظام نافذ کرنے چلے ہیں اسلام کا, قوم کا مزاج بھی ایسا ہے یا نہیں. اس ساری بحث کے اس حصے کے آپ پریاس کرتے ہیں کہ جو ہمارے بچے بار بار کہتے ہیں نا, ہم انہیں کہتے ہیں کہ کوئی بھی قانون ہو, انگلش لاؤ, رومن لاؤ, اسلامک لاؤ, کوئی بھی قانون ہو, ایک مزاج ہوتا ہے قوم کا بنا ہوا, آپ اس کے قانون نافذ کر دیں. اور اگر کوئی قوم ایسی ہو کہ وہ جنگلیوں کی طرح ہو اور کوئی قانون اپنے اوپر نافذ ہونے ہی نہ دے, اس کو کیا اسلام کے قانون سے اور کیا برٹش لا سے, وہ کہتے ہیں ہم نے قانون کے تحت آنا ہی نہیں, ہمیں جنگل میں چھوڑو, اس قوم کا کیا علاج؟ جنہیں آپ اسلامک لا کا بتا رہے ہیں ان کے ہاں عدالتوں میں جو مقدمے ہیں 50-60% جھوٹے مقدمے ہیں, مزاجی نہیں قانون کے مطابق. اب زمین ہے, آپ بس پہلے اپنے مکان بیچتے ہیں, آپ نے ہمسائے سے کہا یار آپ کا حق بنتا ہے پہلا, آپ ہم سے مکان دے لیں, وہ کہتے صاحب نہیں لے سکتا, آپ نے بیچ دیا, وہی ہمسایا جا کے اس کی شفا کر دیتا. اب یہ شفا کرنا کیا ہے؟ اس کو تو کہہ دیا تھا کہ بھی تمہارا حق ہے, یہ بات نہیں کہ وہ کسی قانون کا پابند تھوڑے ہی ہے, وہ تو اس کا پابند ہے کہ آپ کو نقصان پہنچائے, کسی طرح دوسرے کام کے کام میں رکھنا اٹکے. گاؤں میں ہزاروں کیسز رہتے ہیں جو عقل مند ہر آدمی کہتا ہے, منت سماجت کہتا ہے کہ یار تو انصاف سے کام دو, شریعت کا حکم ہے, نہیں مانتے, اس لیے کہ قوم کا مزاج یہ نہیں ہے کہ ان پر قانون نافذ کیا جائے. آپ روز مرہ کے سفر میں دیکھیں اشارے پہ کھڑے ہیں, سخت اشارہ ہے, اسی سے اس کے باوجود ہار ہو جاتا ہے کہ نکلو آگے, اب کہاں سے نکلیں گے, آگے بھی ٹریفک ہے, آگے لوگ ہیں, کوئی خوشی سے تھوڑے ہی کھڑا ہوں, اور تم کیوں بار بار بجا رہے ہو کہ اشارے کو توڑ, کہاں جائے. تو جب قوموں کا مزاج ہی بنیادی طور پر یہ ہوگا ہمیں کسی قانون کو تسلیم کرنا ہی نہیں ہے, ہم وہ کریں گے جو ہماری منمانی ہے, عدالت میں چلے جائیں, کچہری میں چلے جائیں. عجیب و غریب قصے ہیں, ایک صاحب ابھی گئے ہوئے تھے, آ کے رونا رو رہے تھے, اور بےچارے کیا جھوٹ بولتے, سچ ہی کہہ رہے کہ وہ ان کا نقصان ہو گیا, وہ کوئی چالان ہو گیا, کہنے لگے وہ ایک صاحب بھاگے بھاگے آئے, چالان ادھر جاؤ ادھر جاؤ, سارا کام میں نے کہا آپ کر کیوں رہے ہیں, انہوں نے کہا جی بس آپ کا اپنی مدد کر رہا ہوں. تو آخر سے جب آپ کی اس طرح بات کیا تو میں نے اسے کہا کہ کوئی مدد کی ضرورت نہیں, میں خود کروا لیتا ہوں. تو اس نے ٹیلی فون انہوں نے کیا اپنی شعبے سے جا کے, اور اس نے کہا کہ یہ جو صاحب آپ کے ساتھ چل رہے تھے انہیں 300 روپے دے دیں. انہوں نے کہا صاحب 500-700 کا چالان ہے, 300 میں اسے دے دوں یہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا اچھا جی پھر آپ کی تو بھی وہ ہسٹری نہیں آئی, اب اگلے ہفتے پھر آئیے گا. تو کہنے کہ اب ہفتے بعد کیا ہوں؟ تو کہتے ہیں 2 ہفتے بعد پھر آئیے گا. تو میں نے اسی دن 300 دیا تھا, کہنے کہ اسی دن دیا تھا تو ختم ہو جاتی بات. تو جہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے خود ایسے ہو جائیں, آپ سوچیں کس خلافت کی بات ہے اور کس اسلام کی بات لوگ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی قانون کو نافذ کرنا ہوتا ہے ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, حقیقت میں بڑے مسلم ہوتے ہیں بےچارے. ہم اپنے حکمرانوں کو چھوڑ دیں, صدر ہے, وزیر اعظم ہے, کوئی ریاست ہے, اس سے بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. حقیقت میں اگر ایمان ہونا, ایمان کیا اس کو احساس ہو انسان جب کا, تو راتوں کی نیند اڑ جاتی. آپ کبھی اس کی زبانیں پڑھیں, یہ جو برطانیہ کی وزیر اعظم گئی ہے تھیچر, مارگریٹ تھیچر, اس کی زبانیں پڑھیں, اتنی موٹی اس نے اپنی زندگی پہ کتاب لکھی, ہم نے پڑھی. تو اس نے لکھا کہ میں اتنی پریشان رہتی تھی ان معاملات میں کہ مجھے اتنی عرصہ تک فرصت ملی کہ کبھی میں دن پر کھانا کھا سکوں. میں بہت ہی بھاگتی اوپر جاتی تھی, اور اوپر جا کر سینڈوچ میں 2 اپنے سینڈوچ میکر میں بناتی تھی, اور کافی کا کپ لے کے اپنی ٹیبل پہ آ جاتی تھی. اور میں نے ایک مرتبہ کہا کہ میرے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں اور مجھے ایک کمرہ بنانے کی اجازت دی جائے, وزیر اعظم ہاؤس جو ہے اس میں ایک کمرہ مزید مجھے چاہیے. تو پارلیمنٹ میں جو بھی لوگ تھے ان سب نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا جی نہیں دی جا سکتی اجازت, اتنا پیسہ کہاں سے عوام کا خرچ کریں گے. کہتی ہے مجھے ایک کمرہ بنانے کی اجازت نہیں ملی, اور اتنے برس تک میں دن کو کھانا نہیں کھاتی تھی کہ برطانیہ کو سنبھالنا کچھ آسان تھوڑی ہے, امریکہ میں یہ ہو رہا تھا, افغانستان میں ہو رہا تھا, لمبا قصہ اس نے کیا ہے. حقیقت میں یہی ہے کہ کسی آدمی کو احساس ہونا کہ کتنے کروڑوں کا بوجھ میری گردن پہ ہے, تو یہ بےچارے بڑے مظلوم ہوتے ہیں. صدر, وزیر اعظم, یہ سب چیزیں کہنے کو آسان ہوتی ہیں. اسی لیے آپ اپنے ابتدائی کو دور کو دیکھیں تو عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ میں قاضی مقرر کرنا تھا, مدینہ منورہ دارالخلافت, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آدمی چاہیے تھا, اور ایسا آدمی جو منجھا ہوا ہو. تو انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا بیٹے اپنے باپ کے فیصلوں سے سب سے زیادہ تم واقف ہو, مدینہ منورہ کا قاضی تمہیں مقرر کرتا. ان کا ابن المؤمنین حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 قاضیوں میں سے 2 جہنمی ہیں, میں تو بالکل نہیں لوگا دوں گا. تو عثمان رضی اللہ جب زیادہ اختیار کیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قسم کھا, اللہ کی قسم ہے, بس اللہ کا نام وہ مومن لوگ تھے نا, وہ سوچ سمجھ کے بولتے تھے اور سننے والے بھی بڑے جائے. تو عثمان رضی اللہ عنہ اور فرمایا اچھا پھر اتنا کرو کہ یہاں سے جب جاؤ تو یہ کسی کو بتانا نہیں. اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ جا کے باہر بات اس نے کر دی اور پھیل گئی تو کوئی بھی شاید نہ ہوگا قبول نہیں کرے گا, لوگ کہاں سے آئیں گے, کہاں کس کو مقرر کریں گے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا, اور یہ تو بھری پڑی ہے خلافت راشدہ کی تاریخ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان بلاتے رہے حکومت لے لو, یہ کر لو, یہ کر لو, نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوبارہ مقرر کرنا چاہا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا نام بھی المومنین میں دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود لوگوں نے کہا خلافت اپنے بیٹے کو دے دیں, ان کا یہ اچھی چیز تھی, تو عمر کے خاندان پورے کے لیے بس کافی ہے, بہت لے لیا ہم نے, اور یہ بری تھی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتے, بس یہ کافی نہیں ہوتے قبول کرتے تھے, ڈرتے کہ ذمہ داری آ جائے. ہم چلے ہیں اسلامی نظام ملکت بنانے, تو حکومت کو اور اس خلافت کو ان چیزوں کو سنبھالنے کے لیے جتنا بڑا عملہ درکار ہے, جتنے افراد درکار ہیں, وہ افراد کہاں ہیں؟ یہ دوسرا اس کے تجزیے میں مدد کر رہے ہیں. جو بچے ہم سے بار بار سوال کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بچوں اتنے افراد ہیں کہاں؟ اس کی دو تین مثالیں بھی آپ سن لیجیے. ایک تو اکلی واپسی بھی ساتھ وزیر اعظم اور صدر چاہے کہ اس مملکت میں مثلا ہیروئن نہیں ہونی چاہیے, شراب نہیں بکنی چاہیے, چرس نہیں بکنی چاہیے, اور محلے کا تھانے دار یہ چاہے کہ بکنی چاہیے, تو آپ سب جانتے ہیں کہ تھانے دار چاہے گا تو بکتے رہے گی, وزیر اعظم کچھ بھی کر لیں, صدر صاحب کچھ بھی کر لیں, نہیں ہو سکتا. اسی لیے امریکنز ابھی اوباما حلف اٹھائے گا نا, تو آپ دیکھیں گے پوری کابینہ ہی تبدیل ہو گئی, پورے لوگ ہی تبدیل ہو جائیں گے, اور وہ گورنر تک بعض اوقات تبدیل اپنے کر لیتے ہیں. اتنے افراد ان کی پارٹی میں ہوتے ہیں کہ وہاں سے ہی اپنا پورے کا پورا سسٹم ایک دفعہ نافذ کر دیتے ہیں, اپنے بڑے بڑے عہدے چھوٹے چھوٹے عہدے سب پر اپنے لوگ نافذ کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں کسی جماعت کے پاس خواہ وہ اسلام کا کتنا ہی نام لیتی ہو, افراد نہیں ہے, مان جانا چاہیے کہ افراد نہیں. ہم جس زمانے میں لاہور میں تھے تو آنا جانا رہتا تھا, تو کسی سیاسی لیڈر کا کوئی بے احترامی نہیں, ان کے احترام اور عزت کے خلاف بات نہیں. حضرت قاضی حسین احمد صاحب سے ملاقات اور حضرات کی تھی, ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم نے جناب قاضی صاحب سے بات چل نکال کر خط کر لیجیے جماعت اسلامی کو حکومت مل جائے تو کیا آپ کے پاس اتنے افراد ہیں کہ ملک کو سنبھال لیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہزاروں ہزاروں لوگ ہمارے موجود ہیں, آپ دیکھیں تو صحیح, کبھی تبدیلی تو ہو, ہزاروں افراد موجود ہیں. لیکن بات محض کہنے کی تھی, ان کے بہت سینئر آدمی تھے, ان کے ساتھ راول پنڈی پھر سفر کرنے کا موقع ملا, تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ حضرت کتنے افراد موجود ہیں, قاضی کتنے موجود ہیں؟ بس سیاسی باتیں الگ چیزیں, لیکن حقیقت میں کوئی جواب نہیں. ضیاء الحق نے اپنے آخری دور میں یہ چاہا کہ قاضی کورٹس بنائے, اس کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ قاضی منگاؤ. آپ سن 1988 میں ضیاء الحق کا انتقال ہوا, 86 ان کی وفات سے 2 سال پہلے, البلاغ جون جولائی اگست وغیرہ کے جو شمارے ہیں اس میں وہاں تک اسلامی طرف کا اظہاریہ پڑھیے. مولانا نے اس میں خود لکھا کہ پنڈی ڈویژن کے لیے, چار تحصیلیں ہیں نا پنڈی کی, 36 قاضی درخواست تھے اور ہمیں نہیں ملے. خلاصہ یہ حضرت کی گفتگو کا, 36 قاضی ملے نہیں جو صحیح شریعت کے مطابق فیصلہ کریں, اور پورے ملک کے لیے جو 500,000 قاضی آپ کے چاہیے جو کورٹس کو سنبھالیں اور انصاف کے ساتھ فیصلے کریں, یہ کہاں سے آئیں گے؟ بینکر کہاں سے آئیں گے؟ بینکر سارا نظام کیوں کمیشن ملا ہے, آپ نے نظام کے بجائے ایک نظام لینا ہے, یہ نظام کہاں سے آئے گا؟ یہ دوسرا پہلو ہے جو ان بچوں کے سوچنے کا ہے, جو جذباتی طور پر کہتے ہیں کہ اٹھو اور لڑو اور مارو اور مر جاؤ اور سب کچھ کرو. ارے اللہ کے بندے, یہ سب کچھ کر لیا جی, حکومت بھی آپ کی آ گئی, آپ ہمیں بتائیں اثر آپ کہاں ہے, آپ کے پاس سنبھالنے کے لیے ملک کو کدھر ہے؟ اگر اس ملک میں
فرداباریت کا خاتمہ جو ہے کم کرنا ہے. خاتمہ تو خیر یہی ہے کہ اللہ کرے کوئی نئی نیا فرقہ نہ بنے, باقی اتنے بن گئے یہ وہاں ختم ہوتے ہیں. اس کو بھی کم کرنا ہے تو گورنر, صدر, شہر کا میئر, سی ڈی اے کا چیئرمین, دیگرے لوگ ہیں, انہیں خود نماز پڑھانی چاہیے نا. آگے آئیں یہ نمازیں پڑھائیں, جمعے پڑھائیں, جنازے پڑھائیں, جس کا تلاوت میں ہوتا رہا ہے. اتنے اس قابل اور اس کے اہل ہیں جو آئیں گے پاکستان کے مطابق پاکستان کے آئین میں بھی یہی ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کی شہرت کبیرہ گناہ میں ہو وہ اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا. تو کتنے لے آئیں گے جو نمازیں پڑھائیں, ان سارے امور کو سمجھیں. اپرادھ کا جذباتی بات نہیں کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں سیدھے سادے بتاؤ جی, ہمارے پاس جماعت پہ کوئی بھی اسلامی جماعت نہیں کہ ہمارے پاس جی 10 آدمی موجود ہے کافی نہ کے لیے, ہمارے پاس 500 قاضی موجود ہے. جب ہمارا سسٹم آئے گا تو ہم عدالتوں میں ان لوگوں کو لگائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ جو ہوم ورک کرنے کا ہے نا, یہ کسی نے بھی نہیں کیا, کسی نے بھی نہیں کیا. کوئی ایک فرد اس سے مستثنا نہیں ہے ہمارے لیے, اور اسی سے ملتی جلتی اگلی بات کہ اسلام کا جو قانون ہے وہ قانون قرآن نہیں ہے. کیا قرآن قاضی کے سامنے رکھتے ہیں کہ قرآن سے فیصلے کر دو؟ قرآن پاک سے تو 4 رکعتیں 17 رکعتیں عشاء بھی ثابت ایسے نہیں ہو سکتی. قرآن سے تو 2.5 منٹ میں ثابت کرنا دشوار ہے. لا محالہ حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا, حدیث کو کتاب و سنت کے سامنے رکھ کے پھر اتنے نئے نئے مسائل اس کی ایک صدی میں پیدا ہو گئے, اس کے لیے اجتہاد. مفتی حضرات جن چیزوں میں اجتہاد کرتے ہیں بہت ہی قابل اور اپنے علم اور خوب علم کے بعد بڑا ڈرتے ڈرتے کوئی فتویٰ دیتے ہیں. یہ وہ اجتہاد ہے جو چھوٹے پیمانے پہ ہو رہا ہے, نکاح کے مسائل میں ہو گیا, طلاق کے مسائل میں ہو گیا, کسی اور مسئلے میں ہو گیا. یہ مفتی حضرات الحمدللہ محنت کر رہے ہیں, لیکن اس درجے پہ اوپر جاتے کہ بینکنگ کیسے ہوگی, ملک میں خراج چلے گا یا عشر ہوگا, اس کی وصولی کیسے ہوگی, پھر اس زکات کے سسٹم میں کیا کیا نقائص ہیں, ہمیں کیسے دور کرنا ہے, اتنے اس پائے کے بلند علماء ہوں گے اور پھر وہ قانون کو تحریر کریں گے. اس طرح سے آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کوڈیفائڈ لا, جو بھی مقدمہ ہوتا ہے عدالت میں کہہ لیں گے پلان دفعہ شکایت آپ کا یہ فیصلہ ہے. پر اسلام کا نظام آخری مرتبہ جو کوڈیفائڈ ہوا تھا, ایک ایک شک نکھار سے لکھ دی گئی تھی, وہ عالمگیری کتاب عالمگیری. اور اس کے بعد اردن میں خلافت کے آخری دور میں اردن میں علماء نے کام کیا تھا, لیکن وہ کام ادھورا رہ گیا. اب تک کسی کو توجہ اس طرف نہیں ہے کہ اسلام سے اس نظام کو بھی مرتب کر کے لکھے, تاکہ قاضی کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو قاضی نے اتہاس کہاں کرنا ہے, آپ کیا کرنا ہے, اس کے بعد فیصلے تو ہونا کتابیں. وہ کہے گی میں اس قانون کے مطابق یہ فیصلہ کر رہا ہوں, اگر نہیں سمجھ میں آتا تو مستقل کورٹ میں چلے جاؤ. کہ قاضی اور قاضیوں کی جو بحث ہوگی وہ کہا مستقل مسائل لکھے کہ قانون کہاں. میں یہ کہہ دینا کہ کتاب و سنت ہمارا قانون ہے کافی نہیں, آپ اس قانون کو نکالیے, مجتہدین کے اجتہاد کو دیکھیے, اور پھر اب جو اہل علم آئے ہیں الحمدللہ جن کو اللہ نے وسیع نظر دی ہے, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو صرف ایک ہی فقہ سے احکام نہیں چلتا. اب ہمیں فقہ مالکی, شافعی, حنبلی ان سب کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ کیا کیا کس فقیہ نے فتویٰ دیا ہے, آج کے حالات کے مطابق کیا ہے, کیا اس پہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا, نہیں دیا جا سکتا تو سمجھان نہ دے دیا جا سکتا ہے. تو وہ اجتہاد کی تھی ایک چھوٹی سی کس نے, یہ ساری چیزیں, یہ تو وہ موٹے موٹے مسائل ہیں جو ہم نے آپ سے عرض کیے. اس لیے جہاں سے یہ بات یہ نہ کہیے کہ خلافت نہیں آ سکتی, ہم کہتے ہیں جہاں سے شروع کرنا ہے وہ چیز یہ نہیں ہے کہ لوگ کیا جائیں سڑکوں پہ. ابھی تمام وہ راستے جو شریعت کے نفاذ کے لیے تشدد کی راہ سے جاتے ہیں آج تک کامیاب نہیں. کوئی ایک راستہ ہے, پچھلے 300 سال سے مسلمان اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ زمین کا ٹکڑا حاصل کر لیں جہاں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں. اور ان 300 سالوں میں جتنی بھی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سیاسی تحریکیں کی ہیں, اس میں تشدد یا اسلحہ شامل تھا, تشدد کے اصل بھی نکال دیجیے, اس میں اسلحہ شامل تھا, مسلمان اب تک کامیاب نہیں ہوئے, دنیا کی کسی خطے میں کامیاب نہیں ہوئے, پاکستان کو افضل. اور سب سے مبارک اور سب سے اچھی کوشش حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی,
اور الہامات اور اللہ کے ساتھ تعلق اور ان کے رفقات وہ بڑا سرمایہ تھا. لیکن بس آخر میں پہنچ کے جو کچھ انہوں نے دیکھا, جن لوگوں پر وہ شریعت نافذ کرنا چاہتے تھے ثواب کے پٹھان, تو حضرت نے تو بھی عشر کا ہی حکم دیا تھا کہ عشر جمع کیا جائے, تو پٹھانوں نے راتوں رات منصوبے کے تحت ان کی عمر بھر کا سرمایہ 400 حضرت کے مقرر کردہ ساتھیوں کو ایک رات میں قتل کر دی. انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے ایسا اسلام. سید صاحب رحمۃ اللہ کی پوری زندگی کی محنت اور پانی ختم ہو گیا. اسی لیے آخر سے عمر کے جب کوئی جہاد کی بات کرتا تھا تو فرماتے تھے جہاد کی بات نہ کرو, اپنا قوم کیا ہے. جتنی بھی رائیں نائجیریا میں خلافت کے نظام قائم کرنا تھا, وہاں علماء تھے اور بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی, وہ کامیاب ہوئے. ہوئے کیسے؟ یا آپ کامیابی کی مثال اگر سمجھتے ہیں کچھ تھوڑی بہت پیاسی, ایران میں انقلاب آ گیا. ایران میں انقلاب جو ہے جو خمینی صاحب کا انقلاب نہیں, یہ تو ان کے مستحین سے سب سے تو جہد کرتے رہے ہیں, عوام کو بناتے رہے ہیں بناتے رہے ہیں بناتے رہے ہیں, ایک فضا بن گئی. جب فضا بن گئی تو آخری مہرہ جو آیا تو وہ کوئی بھی ہوتا, خمینی صاحب ہوتے اور کوئی آدمی ہوتا, اس کا ای بی سی کوئی نام رکھ لو, انہوں نے اس فصل کو کاٹنا نہ کاٹ لیا. اس لیے اب بھی کوئی خلافت کے لیے کام کرنا چاہے تو ہم چھوٹے دماغ کے ساتھ جو بات سمجھتے ہیں وہ صرف اتنی سی ہے کہ وہ جماعت کو تیار کرے جو لوگ سب سے پہلے اپنے اوپر دین کو نافذ کریں اور دین کے مطابق اخلاقیات کو بنائیں, سچ بولیں, جھوٹ کو چھوڑ دیں. وہ جب کہیں کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں تو پھر آپ ہی کے ساتھ ہیں, وگرنا حضرت تنہا میدان جنگ میں کھڑے ہوں اور پتا چلے جتنوں نے وعدے کیے تھے سب کے سب آپ کے ہم سے نکلے گی. یہ کیا ہوا ہے لال مسجد, کتنے لوگوں نے یقین دلایا, سب کچھ کیا اور آخر پہ پہنچ کے کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ؟ اس لیے کہ اخلاقی طور پر ان کی تربیت ہوئی نہیں تھی, جن پہ بھروسہ تھا وہ سچے لوگ تھوڑے ہی تھے. تو جب تک افراد ایسے تیار نہ ہوں اور پھر افراد کا مجموعہ اور وہ بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں جہاں تک کہ ایک ایسا وقت آ پہنچے جب ان کے امیر کو شورا کو یہ اعتماد ہو کہ اب ہم اگر ٹکر لیں نا نظام سے تو نظام اکھڑ جائے گا اور ہم غالب آ جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ وہی بات ہے افراد بھی ہو اور نظام بھی ہو, دونوں چیزیں, ایک چیز کی بھی کمی رہ گئی تو ایک کام گویا کرتے, افراد بھی ہو نظام بھی ہو, اور پھر 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال 200 سال کے بعد اس جماعت سے ایسا وقت آ جاتا ہے کہ کہتے ہیں اب ہم اتنے ہیں کہ اگر اب ٹکراؤ ہو تو پھر 2-4-10-5 ہزار آدمی شہید ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں لیکن غالب آ جائیں گے. یہ وہ موقع تھا جو خمینی صاحب کے یہاں بھی آ گیا تھا, اور یہ وہ موقع ہوا کرتا ہے جس پہ ٹکراؤ ہوتا ہے باطل سے تو پھر باطل کی جاتا ہے. تو لوگ ہمارے دوست یہ چاہتے ہیں کہ جو آخری مرحلہ ہے وہ پہلے دن سیکھ سے شروع کریں. عجیب بات ہے کہ پچھلے 300 برس سے مسلمان بغیر دیواروں کے چھت ڈالنے کے چکر میں, کہ اس طرح چھت پڑ جائے اور دیواریں تو تعمیر کرو پھر چھت پڑ جائے گا, اور آم کی گٹھلی دیجے بغیر آم کھانے کے چکر میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک وہ افراد نہ تیار ہوں جو خود اپنے اوپر اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ بہت بڑی بات تھی کہ کسی سے تنہائی میں بھی گناہ ہو گیا ہے نا تو وہ اسلام کو خود نافذ کرنے کے لیے اپنے اوپر آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول مجھ پہ ہر تیاری کر دیجیے, کوئی گواہ نہیں کچھ نہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ 100% ایسے باغ ہوں مگر کم سے کم 50% سے تو اوپر ہونے چاہیے, 60-70% لوگ اگر کبھی بھی اتنے اچھے ہو گئے کسی جماعت کی تربیت کر لی اور تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ پھر شورا میں اتنے افراد اس کے ہوئے جو اتنے اچھے ہوں اور پھر ان کے بعد نظام بھی ہو جو دنیا کو ایک نظام دے سکے, پھر شریعت کی اس بات کی اجازت دیتی ہے اور پھر ٹکراؤ بھی ہوتا ہے پھر غلبہ بھی ہوتا ہے. اس سے بحث نہیں ہے کہ ایران میں کیا انقلاب آیا اس کے کیا اثرات تھے, مگر اتنے افراد اتنے افراد تھے کہ ان کے مخالفین نے بم دھماکہ کیا اور 60-70 آدمی خمینی کی جڑائی ہینڈ کینے جاتے تھے خمینی کے کچھ بیٹے اڑ گئے سب دھماکے تو جب اس کے چھوٹے بیٹے نے جا کر اطلاع دی کہ ابا ایسے دھماکہ ہو گیا تو خمینی نے نام گنس کا فلاں بھی کرتے کہتے اس سے آخر سے گلے رکھنے میں کہا کہ میرا بھائی بڑا تو خمینی نے اسے دیکھا کہ بھائی رو رہا اسے اسے ڈانٹ کیا اس نے کہا یہ رونے کی بات ہے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہم نے مرتے ان سے جا ملنا رو دے کیوں یہ سننے کی حد تک ہے اور نرس کی آدمی کی زندگی کے تیار کیا ہوا ایک فرق ضائع ہو جائے نا نکل جائے پیچھے سے تبھی موت ہی مر جائے تو سالوں آدمی کو اس کی یاد ستاتی ہے کام نہیں ہو سکتا یہ مثال اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اتنی آسان یہ کھیل نہیں بچوں گے کہ اٹھے جی اور خلافت کی تحریکیں شروع کریں اور ہر وہ تحریک جس کے ڈانڈے جا کر ملتے ہیں تشدد سے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا خام خواہ اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنا ہے اس لیے جتنی اب خلافت کے نام پہ تحریکیں اٹھ رہی ہیں امت میں غور سے دیکھنا چاہیے کہ کب تحریک شروع ہوئی کیوں ہوئی کون اس کے بانی تھے کہ ایسے تو نہیں کہ مسلمانوں کے نئے خون کو تباہ کرنے کے لیے ہر 30 سال بعد ایک تحریک اٹھ کری ہو آپ تاریخ پہ غور کریں ہر 30-40 سال کے بعد ہماری ایک نسل جوان ہوتی ہے پھر اس کا خون بہ جاتا ہے پھر اس کے بعد جو وارث ہوتے ہیں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں پھر بچے پیدا ہوتے ہیں پھر ہم جوان کریں پال پوس کے پھر تحریک کی نظر ہو 1857 میں ہوا کہیں سے شروع کر لو 1830 سے شروع کر لو حضرت سید احمد شہید احمد اللہ کے رفقا سارے شہید ہو گئے بالا کوٹ کا میدان ہوا ختم ہو گئے اور اس کے 25-30 سال کے بعد 1857 میں جو نسل تیار ہوئی تھی جوان تھے سب سوڑیوں پہ چڑھ گئے پھانسیوں پہ چڑھ گئے 1857 میں جو بزرگ تھے اس کے بعد انہوں نے کہا کتنا کیا ہے انہوں نے کہا کتنا کیا ہے کہ بیٹھ کے آدمی بناؤ آدمی نہیں لگے دلی کا بڑا مدرسہ جس سے ختم ہوا ہے شافعی اللہ رحمۃ اللہ کا دین کا مسئلہ بتانے والا کوئی نہیں رہا 1400 کوس میل کے فاصلے پہ 20-30 میل کے فاصلے پہ مولوی نہیں ملتا جو نماز پڑھائے بندے بناؤ کلاس بناؤ اور پھر آج بھی یاد ہوئے جو بند ایسے ہی بن گیا وہ بناتے رہے بناتے رہے بناتے رہے حتیٰ کہ 50-55 برس کے بعد پھر شکریم رحمۃ اللہ کی تحریک ہوتی لیکن مجھے ریشمی رومال کی تحریک تھی پھر خون با خلافت کی تحریک میں بہ گیا ختم ہو گیا پھر 1920 کے بعد ابھی 25 سال گزرے تھے 27 سال جوان خون تھا 1947 میں ختم ہو گیا کٹا دیا ملک لے لیا خوش ہو گئے اور ملک بنے ہوئے کتنے سال گزرے 77 کی تحریک آ گئی 77 کی تحریک جنہوں نے دیکھ لیا وہ اچھی طرح جانتے ہیں کتنا خون اس میں بہا اور کیا کچھ ہوا اور کتنا تشدد تھا اور سب لگتا تھا ابھی صبح چڑھے گی تو اسلام آئے گا اور شام ہوئے گی تو اسلام کا قانون آ جائے گا اتنی پوری تشدد اور وہ بھی چنڈے بھی پڑے تھے وہ جو نسل آئی افغانستان کو جہاد شروع ہو گیا چلے جی وہاں باہر ہر 25-30-35 سال کے بعد ایک تحریک اٹھتی ہے اور جوان لڑکے کاٹ کیے جاتے ہیں بس بیٹھے رہو گو انتظار کرو گی نسلوں کا ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم کسی ایسی تحریک کا کارکن اور رکن بننے کے لیے تیار نہیں ہیں جس کے ڈانڈے جا کر آگے تشدد سے ملتے ہوں قتل سے خون سے اسلحے سے ملتے ہوں آخر کرنا کیا ہے ہم دیانت داری سے یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت کہیں بھی آنی ہے تو وہ امن کی راہ سے محنت کی راہ سے قربانیوں کی راہ سے بس صرف محنت کرے کام کرے اسلام کو سمجھے جماعت بنائے آہستہ آہستہ چلتا رہے چلتا رہے ادارے قائم کرے ہمارے ملک میں کسی نے کام کرنا ہے خلافت کے لیے ایک ایک در پہ جا کے بھیک مانگے پیسے جمع کرے تعلیم کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لے ہر شہر میں ہر جگہ اپنے ٹرینڈ آدمیوں کو لگاؤ اور میں کہوں کہ ہم نے اپنے بچے تیار کرنے ہیں, 30 سال بعد ہم دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کہ دین کو کس طرح نافذ کیا جاتا ہے. دین یہ اپنے میڈیکل کالجز قائم کیجیے, یونیورسٹیز قائم کیجیے, بالکل شرکت کے پابند, داڑھی اور پاجامے اور شلوار سمیت وہ ڈاکٹر بھی اور وہ انجینئر بھی اور وہ نکلے اور دنیا کے روح وہ پڑھے ہوئے ہوں, چیزیں بھی جانتے, اس کسی کو بھی گزرنے کو ایک دن کا کام تھوڑا ہی ہے. ممکن ہے 100 سال لگ جائیں, کوئی عرض نہیں, کوئی عرض نہیں, 100 سال بعد اس چیز کا نتیجہ تو رکھ لے نا. ہم 300 برس سے دیوبند والوں نے تحریک شروع کی تھی کہ اپرادھ بناؤ, اب دیوبند کو بنے ہوئے مشکل سے 140 سال ہوئے ہیں, لیکن اب دنیا کو کوئی جگہ ایسی ہے جہاں دیوبند کے لوگ نہ ہوں, قطع نظر کسی کو ان سے اختلاف ہے یا اس کے پاس ہے عقیدے میں اعمال میں, لیکن ہر طرف کو نور پھیلا ہے اس لیے کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں لڑنا نہیں ہے, ہم اس کی بھی طرح اب سے بیٹھ کے مولوی تیار کرنے ہیں, جب وقت آئے گا لڑائی کا اس وقت والے لڑ لیں. کیوں ہم تشدد کی رات کو اپناتے ہیں, کیوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات انقلاب آ جائے, اور راتوں رات آتا ہے آخری مرحلے پہ, اور اس مرحلے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. اور وہ مرحلہ آخری بات سچ کریں آپ سے, یہ جو تحریک خلافت چلی ہے نا, تحریک خلافت میں اصول تھا عدم تشدد کا کہ ہم نے کسی کے خلاف بات نہیں تھا. تو جب لوگ دیکھتے ہیں دونوں طرف, سیدھے والے دیکھتے ہیں کہ اب ہماری جماعت کا وقت آ گیا ہے ہم ٹکر لیں حکومت سے, اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھو حکومت کے خلاف بات نہیں تھا, ہم نے اسلحے کا استعمال نہیں کرنا, ہم نے فوج کو نہیں مارنا, ہم نے پولیس کو نہیں مارنا, ہم نے گرفتار ہو جانا ہے, جیلیں بھر دینی ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے جب لوگ دیکھتے ہیں میڈیا میں, اب تو میڈیا بہت زیادہ ہو گیا, لوگوں کی ہمدردیاں خود بخود ان مظلوموں کے ساتھ ہو جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں یار دیکھو سب انہیں مار رہے ہیں, یہ آگے سے ہاتھ نہیں اٹھا رہے. اچھا یہ کہتے کیا ہے, یہ قانون کے انصاف کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں, یہ دین کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں. اس طرح قوموں میں پھر 1, 2, 3 نہیں, پھر 2, 4, 8, 16 اس طرح افراد ان کی ہمدردی میں تیار ہوتے ہیں اور ایسے انقلاب دنیا میں آیا کرتے ہیں. فرانس کا انقلاب دیکھ لیں, روس کا دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں چائنا کا, ایران کا, ہر جگہ انقلاب جو حقیقت دیر پا ہوتا ہے وہ ایسی ہوتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی گئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکرمہ میں افراد تیار کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, مدینہ منورہ میں پہنچ کر پھر حالات ایسے ہوئے کہ اب ٹکر لے لو, اور وہ اتنے ٹرینڈ لوگ تھے, اتنے منجے ہوئے لوگ تھے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ حملہ کرنا چاہا تو فلم کی گائڈ میں آتا ہے لشکر دور پڑا ہم دیکھے تو فوج جس نے علاقے کو فتح کیا ہوا ہو اس کے گھوڑے دوڑ رہے ہوں, ان کے جوانوں جوان اور جذبہ ہوتا وہ کوئی کنٹرول میں تھوڑی ہوتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے پائے اور معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا وقان لا قدر, معاویہ وعدے کی پابندی ضروری ہے, ہم وعدے کے خلاف نہیں چلیں گے, ہمارا اور کافروں کا جو معاہدہ ہوا ہے اس میں بھی ایک دن باقی ہے پورا ہونے میں. اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک حکم دیا کہ واپس ہو جائے, ساری فوج واپس چل پڑی, کیا مجال کہ کوئی ایک گھوڑا بھی کافروں کے ملک میں داخل. اتنے ٹرینڈ لوگ تھے کہ بنیادی اخلاقیات کا تربیت پر, اور جن لوگوں کو یہ چاہتے ہیں جماعتوں والے کے خلافت کے نام پہ کٹائیں اور لے جائیں, ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی تنہائیاں پاک ہیں. یاد رکھو اللہ عز و جل کی معرفت اور اللہ کی ذات اور صفات کا ادراک حرام ہے اس شخص کے لیے جس کی تنہائی پاک ہے. جو شخص اپنی تنہائی میں کوئی اور روپ ہے اور لوگوں کے سامنے کوئی اور روپ ہے, ایسا شخص کبھی بھی اللہ کے دین کو نافذ نہیں کر سکتا, باقی جو غلطی کرتا ہے. تنہائی اور ظاہر ایک ہونے چاہیے تب جا کر نفاق سے جان چھٹتی ہے. بتاؤ کہ آدمی کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو امیر کا اطمینان ہوتا ہے کہ مر جائے گا پیچھے نہیں ہٹے گا, اس نے کہہ دیا, کہتا ہے میں نہیں لڑ سکتا, بتاؤ کہ نہیں لڑ سکتا بس ٹھیک ہے اس نے کہہ دیا. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انقلاب کے لیے اٹھتے ہیں اور کام آتے ہیں. لیکن کی اتنی لمبی بات کرنی پڑی کہ سوالات کی چیزیں بہت آ رہی تھیں, تو اب یہ ہے کہ اس بات کو بھی کر کوئی سننا چاہیے تو اس میں جواب سننا. آپ نے دیکھ کسی جو
یعنی کوپ پہنچی اسی جملے کی لفظ سے تو اس کے لیے معافی مانگا اللہ تعالیٰ معاف کرنا ہے مجھے دیا. لیکن یہ کوئی سیاسی بیان اور ایسی چیز نہیں، صرف ایک گویا یہ سمجھنے استفتاء ہے اس کا جواب.